Let's see, Victor. Bismillahirrahmanirrahim. تفسیر پہ جانے سے پہلے ہم آج کے سبق کا خلاصہ دیکھیں گے. ہمارے آج کے سبق میں بہت ہی زیادہ بنیادی مضمون جو ہے وہ خاندانی نظام ہے. آج کے سبق میں ہم جو سب سے پہلے چیز دیکھیں گے وہ کیا ہے کہ اسلام نے قریب کے رشتوں میں نکاح کو حرام کیوں رکھا, اس کی حکمت دیکھیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس میں وہ تمام خواتین جن سے کسی مرد کا نکاح حرام ہے اس کی لسٹ ملے گی, جس میں سے کچھ چیزیں ہم حدیث کی روشنی میں ساتھ جوڑتے ہوئے ایک مکمل طور پہ دیکھ سکیں گے کہ کس کس عورت کے ساتھ مرد کا نکاح حرام ہے. دوسرا آج کے درس کا موضوع کیا ہے کہ جن عورتوں سے نکاح حلال ہے تو اس نکاح کی شرائط کیا ہے. یعنی اس لیے اہم سبق ہے کہ پورے دین اسلام کے اندر نکاح کی جو اہمیت ہے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. آج چند آیتیں ہیں دیکھنے میں, لیکن ان سے واضح طور پہ ہمیں یہ ملے گا کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالی نے ان آیات کے اندر ہم سب کے لیے یہ سبق رکھ دیا کہ جس طرح نماز کے کچھ ارکان اور کچھ واجبات کچھ سنن ہیں, ہر چیز کا ایک حصہ ہے نا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے بعد بغیر نماز ہوتی نہیں ہے, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے بغیر نماز ہو تو جاتی ہے لیکن ان کا اجر کم ہو جاتا ہے. اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے نہ ہونے سے گناہ نہیں ہوتا. اسی طرح سے نکاح یا شادی بھی ایک عبادت ہے. یہ جملہ لکھ لیجیے آج آپ اپنے سبق کے شروع میں ہی کہ نکاح بھی ایک عبادت ہے, اور عبادت کی طرح اس کا طریقہ بھی اللہ نے بتایا. آج کے سبق میں انشاءاللہ اس عبادت کی ادائیگی کا طریقہ کار ہم دیکھیں گے, اور جو بنیادی چار ارکان ہیں اس کو بھی نائکوں سے ہم دیکھیں گے. اور اس کے علاوہ جو چیزیں آج ہم نے اپنے حساب سے اس میں شروع کر دی اس کو بھی دیکھیں گے. پھر آخری موضوع جو آج کے سبق کا ہوگا وہ خواہش پرست لوگ کیا چاہتے ہیں. ہم دیکھیں گے کہ جس معاشرے نے نکاح کے بندھن کو توڑا, لیونگ ٹوگیدر کو اتنا لیگلائز کر دیا کہ آج لگتا ہے کہ کامیاب شادی سے پہلے کوئی سال دو سال تک لیونگ ٹوگیدر یا پھر کم از کم منگیتر کے ساتھ اس حد تک کلوزنس ہو جائے کہ جس کے بعد پھر وہ بعد میں ایک اچھا شوہر ثابت ہو سکے, تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کی حقیقت کو دیکھیں گے. تو یہ تو تھا سبق کا تھیم. پارے کو اگر دیکھیے تو آج ہم پانچواں پارا شروع کر رہے ہیں ول مقصنات کے نام پہ. چوتھے بارے کی پہلی آیت لن تنال البر حتی تنفقوا مما تحبون تھی. اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوگوں کو امت بن کے جینے کا سبق سکھایا, اور اس امت کے فرد ہونے کے ناطے سے کیا کیا ذمہ داریاں رکھی. آج کے بارے کا پہلا ٹاپک جو ہے یہ گھریلو زندگی ہے, خاندانی زندگی ہے. تو پارا نمبر پانچ میں ہم سورۃ نساء کا کافی حصہ پڑھیں گے, اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ خاندانی نظام کی اصلاح کیسے ہو. اس پورے پارے کو اگر آپ ایک سٹریچ میں دیکھیں تو آپ کو اس کے اندر بہت ربط ملے گا, جو انشاءاللہ تعالی ہم ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سبحانہ تعالی سے دعا کریں گے کہ وہ ہمارے لیے ان ساری چیزوں کا سیکھنا سکھانا آسان کر دے. چلتے ہیں تفسیر پہ. آیت 23 کی تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے پیچھے, اس کو تھوڑا سا خلاصے کے طور پہ کرتے ہوئے آگے چلوں گی تاکہ ہم پانچویں پارے کا باقاعدہ آغاز آج کی آیت بل محسنات سے شروع کر سکے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت 23 میں محرمات کی لسٹ دی, اور اس میں خاص طور پہ انسان کی عقل میں آنے والے وہ تمام رشتے کہ جن کے ساتھ فطری طور پہ بے تکلف ہونے کو دل چاہتا ہے. بس آپ دیکھیے کہ اگر ماں بیٹے کا پیار ہے تو خالہ بھانجے کا بھی پیار ہے, پھپھی اور بھتیجے کا بھی پیار ہے. یہ وہ رشتے ہوتے جس میں لاڈ کرنے کو دل کرتا ہے, کیونکہ عموماً ان رشتوں میں انسان نے ان کو اپنے ہاتھوں سے پلتے بڑھتے دیکھا ہوتا ہے. اور ہم میں سے بہت سارے اس چیز کو جانتے ہیں کہ ہماری بہنوں کے بچے بعض دفعہ ہمارے سامنے ہی پیدا ہوتے ہیں, اور پھر چند سال گزرتے ہیں وقت کا پتہ بھی نہیں چلتا, اور ان کے قد ہمارے قد سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں. جن رشتوں کو انسان اتنا قریب سے جانتا ہو, بچپن میں ہر انسان کے اندر بہت ساری خامیاں ہوتی ہیں, جیسے ایک لذیذ سے لذیذ کھانا بھی اگر ان بٹوین چکھا جائے تو وہ مزے کا نہیں ہوگا. میں اکثر اس میں مثال نہاری کی دیتی ہوں کہ اینڈ پہ پہنچ کے جو اس کا ٹیسٹ بنتا ہے بیچ میں ہو سکتا ہے کسی کو کچا آٹا لگے, اس کا شوربہ کسی کو اچھا بھی نہ لگے. پھر یاد رکھیے کہ انسانی شخصیت کے اندر مختلف ادوار آتے ہیں. بچوں کے بچپن میں ناک بھی رہتے ہیں, ان کے بعض دفعہ سطر بھی کھلے ہوئے ہوتے ہیں, معصومیت ہوتی ہے. اسی طرح سے لڑکیاں بعض دفعہ روتی ہیں کہیں کہیں, کچھ کبھی ان کے بالوں میں جوئیں بھی پڑ جاتی ہیں. اب وہ رشتے جو اتنے قریب کے رشتے ہیں جن کے اندر ایک انسان کا لاڈ اور پیار چلتا تھا, اب اگر بعد میں بڑے ہو کر انہی کے ساتھ نکاح کے بندش باندھ دیے جاتے تو کئی اور چیزیں جس کے اندر ہم پیچھے دیکھ چکے بڑی ڈیٹیل سے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ماحول کریٹو رہے. ہم نے اپنی پچھلی آیت میں جو دیکھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مرد سکون سے کام کریں, بیویاں گھروں میں ہیں یا باہر ہیں, ان کو یہ فکر نہ ہو کہ کہیں محرم رشتوں میں خرابی نہ پیدا ہو جائے, تو لہٰذا ادھر تو رشتے حرام کر دیے. یہاں چھوٹی سی بات کہوں گی کہ حرام تو اور بھی بہت کچھ ہے. الحمدللہ دین اسلام کی اس وقت جو موجودہ مسلمانوں کی صورتحال دکھتی ہے اس میں یہ چیز تو سمجھ آتی ہے کہ کچھ چیزیں جو واضح طور پہ حرام تھی لوگوں نے آج اس کو واضح طور پہ حلال کر لی ہے, لیکن محرمات سے نکاح یا ان سے غلط تعلق اس وقت بھی الحمدللہ غیر معروف ہے. مسلم کلچر میں تو بالکل آٹے میں نمک بھی نہ کہیے, لیکن ویب نے اس کے اوپر لوگوں کو مائل کرنا شروع کیا. اب تو ہوتا ہے کہ اس پہ پوری کمپین چل چکی ہے کہ بھائی اور بہن کی شادی کیوں حرام ہے. حرام تو وہ کہتے ہی نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں عقل سے بتاؤ کہ اس میں کیا حرج ہے. بلکہ ذکر کیا تھا پچھلی آیت کی تفسیر میں کہ اس پہ باقاعدہ ایک شخص نے اپنے عقل مند ہونے کا ثبوت دیا اپنے زوم کے مطابق اور یہ کہہ دیا کہ تم اپنے گھر کی پلی بسی لڑکی جس کی عادتوں کو تم جانتے ہو اس کو چھوڑ کر باہر کی ایک نئی عورت کو لے آتے ہو. عقل کو تو یہ بات بہت لگتی ہے, لیکن آج کے سبق کے آخر میں انشاءاللہ یہ بات آپ کلیئرلی سمجھ جائیں گے کہ ایک طرف شریعت ہوتی ہے اور دوسری طرف شہوت ہوتی ہے اور ہم اس کے بیچ میں اٹکتے ہیں. آج بھی جتنے لوگ شریعت پہ عمل نہیں کر پا رہے, سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود اس کی وجہ شہوت ہے, جو آج کے سبق کا بنیادی ٹاپک بھی ہے. تو لہٰذا اللہ نے جس کو منع کیا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ قیامت کے قریب محرمات میں زنا ہوگا. دیکھیے ایک تو ہے باقاعدہ نکاح اور شادی, وہ تو نہیں ہے, اور ابھی ویسٹ میں بھی سچی بات ہے کہ وہ تو ویسے ہی شادی نہیں کرتے, کہاں پہ محرمات سے کریں گے. لیکن زنا اور اس کی قربات کے اثرات موجود ہیں. جب عورتیں خاص طور پہ مائیں اور بہنیں جوان جو ہیں وہ گھروں میں اور سوئمنگ پول پہ اور آپ کیا کہوں کہ یعنی لام نام لینے کو دل نہیں کرتا بیچز پہ اور اسی طرح سے کچھ پبلک پلیسز ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں لوگ پانی میں جا کر بالکل ہی بے چین ہو جا کر بالکل اپنے سطر سے آزاد ہو جاتے ہیں. اسی طرح ایسے واقعات بھی آپ نے بھی پڑھے اور سنے ہوں گے کہ گھروں میں فلمیں دیکھنے والے مرد اور اپنے ایک شخص, ایک واقعہ بہت ہی مطلب تکلیف دینے والا کہ ایک باپ جو گھر میں کوئی بڑے کھاتے پیتے گھر کا وڈیرا تھا یا کیا تھا, اپنے ملازم کو اپنے ساتھ بٹھا کے ولگر چیزیں دکھاتا تھا اور بعد میں وہی اس کی بیٹی کی عزت لینے کا سبب بن گیا. کیونکہ دیکھیے کہ جب بھی کسی جگہ ابال آتا ہے تو اس کا اظہار بھی تو ہونا چاہیے. تو لہٰذا میں اور آپ اس معاملے میں جو بات کر سکتے ہیں وہ کیا ہے کہ جتنا حد تک اپنی بیٹیوں کو اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے بھی بیٹوں کی موجودگی میں اور ایون باپ کی موجودگی میں ڈھکا چھپا کے رکھیے, کیونکہ شیطان جو ہے وہ بعض دفعہ انسان کے دماغ پر اتنا پردہ ڈال دیتا ہے کہ اس کو اچھے اور برے کی تمیز کا بھی پتہ نہیں چلتا. اب یہاں اگر آپ دوبارہ ذرا پیچھے دیکھیے, اگر آپ کے سپورٹ پارا موجود ہے تو آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس جو لسٹ تھی آج تئی سی بیسیکلی کھول کے اس کا لاسٹ پورشن دکھانا چاہتی ہوں آپ کو, لسٹ والا. ویسے تو ہم نے آخر میں توبہ پہ بات کی کہ توبہ اللہ کرواتا ہے انسان سے, پچھلی زندگی کے جو گناہ ہیں ان کو معاف بھی کروا دیتا ہے, لیکن جو رشتوں کی لسٹ تھی اس میں آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس سب سے آخر میں جو لوگ آئے تھے پھوپھی خالہ کے بعد وہ نسب کے رشتے تھے. اگر آپ تھوڑا سا اس میں نوٹ کر کے دیکھیے, میرے سامنے اس وقت بھی 23 میں آیا تھا, امہاتکم بناتکم نمبر 1-2 کرتے جائیے. آپ کو تھوڑی اس ایک آیت میں سے تین مختلف رشتے نکلیں گے, اس کی طرف توجہ دلانا چاہوں گی. امہاتکم نمبر 1, بناتکم, اخواتکم, عماتکم, خالاتکم, و بنات الاخی و بنات الاختی. کتنے ہو گئے؟ 7 رشتے. اس کو کہتے ہیں نسب سے, یعنی حرمات کی 3 قسمیں ہوتی ہیں, پہلی قسم ہے نسب سے، یعنی جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں خون کے رشتے، سگے رشتے، ساتھ ہے نسب سے. اس اتنے حصے کو اگر آپ چاہیں نا تو ایک رنگ سے ہائی لائٹ کر لیں اپنی آیت میں، بعد میں جا کے کاؤنٹ کیجیے گا. اب آگے چلیے، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ رضائی ماں، وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ تمہاری رضائی بہن. اس آیت میں دو رشتے نسب سے بتائے گئے ہیں، لیکن حقیقت میں حدیث میں آتا ہے کہ جتنے رشتے نسب سے حرام ہیں اتنے دودھ سے بھی حرام ہیں. ٹھیک ہے، تو سات ہی رشتے بن جاتے ہیں، کون سے؟ دودھ والے، یعنی دودھ شریک، خالہ، پھپھی، سب بھی حرام ہوتے ہیں. جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہمیں ملتا ہے کہ خود تو ان کی اپنی اولاد نہیں تھی، لیکن دوسروں کے بچوں کو لا کر حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پلواتی، جو ان کی بہن تھی، اور اس کے نتیجے میں حضرت عائشہ پھر اس بچے کی کیا بن جاتی؟ رضائی خالہ بن جاتی. تو یہ عمل اس دور میں بڑا عام تھا، یہ پسندیدہ عمل ہے. اس سے کم از کم بعد والے کئی اور مسائل ختم ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں ہمارے ہاں بہت ہی زیادہ سوشل ٹائز ویک ہو گئی، اپنے بچوں پہ تو بوجھ ڈوب نہیں ہے تو دوسروں پہ کہاں ہوگا. لیکن اس طرح سے بعض لوگوں کو اسلام نے سیکیور کر دیا. اب آپ مثال ہے کہ آپ کے خاندان کی کوئی ایک اکیلی عورت ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کیا کریں، کوئی بھی نہیں ہے ان کا محرم، سب ان کے قریب کے چلے گئے. تو اگر اس طرح کے کوئی رشتے قائم کیے ہوں کسی سوسائٹی میں تو عورت کسی بھی سٹیج پہ تنہا نہیں رہتی. ٹھیک ہے، بہرحال آگے دیکھیے کہ اگلے جو رشتے ہیں وہ امہات نسائکم، ادھر آپ چاہیں تو تیسرے رنگ کا ہائی لائٹر لگا لیجئے. تو یہ کون سا رشتہ ہے؟ ساس، سوتیلی بیٹی، اور اس کی جو ڈیٹیل اور خلائم بہو، یہ ہے شہر سے. پہلے رشتے تھے جن کو نسبی رشتے کہا، دوسرے جو بیچ میں ہیں ان کو رضائی رشتے کہیں گے، اور اس کے بعد اب آخری جو آ رہے ہیں ان کو ہم کہیں گے سحر، سواد، ہا رو، گول ہا ہوتی ہے نا، ہا دو منہ والی جس کو ہا کہتے، ہا رو. سحر کہتے عربی میں سسرال کو، یعنی کسی نہ کہیں کسی کا رشتہ ہے. آپ کا اپنا سسرال ہے یا ماموں کی طرف سے ان کا سسرال تھا تو کچھ اور، یا خالہ، جو بھی رشتے ہوئے، تو سسرال کی وجہ سے رشتے جو ہوتے ہیں ان کو سحری رشتے کہتے ہیں. اور پھر اس کے بعد منتج مبین الاختین، دو بہنوں کو جمع کر دینا. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد آپ دیکھیے جو اس میں رضاعت کے مسائل آئے تھے اس کو ہمیں زیادہ چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ. یہ مسائل کچھ تو ہم نے دوسرے پارے میں پڑھے، طلاق کے موضوع میں جب بچے کا موضوع آیا تھا، اور باقی ڈیٹیل جتنی ادھر موجود ہے اس میں یہی ہے کہ ایک بچہ بچپن میں ہی دودھ پی لیتا ہے جب ایک عورت کا رضاعت کی مدت میں، تو رضاعت قائم ہوتی ہے. اس استثنائی صورتیں ملتی ہیں. ایک صحابی تھے جو ایک صحابیہ کے گھر میں تھے، بچپن میں ان کے گھر میں آئے، پالا ہوا تھا، اب بڑے ہو چکے تھے، اب کیا کیا جائے اس بچے کا، بڑا ہو گیا. اب سوچیں نا، کسی نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے وہ تو بچے ہی لگے گا اس کو، لیکن اب بڑے ہونے پہ اسلام اپنی ساری پابندیاں مانگتا ہے، وہ اس کی سگی ماں نہیں ہے، اس کی بیٹیاں سگی نہیں. تو ایک ایسا معاملہ ہوا تھا، مقیس خالبن ان کا نام تھا، یا قیس، کچھ اس طرح میرے نام ذہن میں ہے نہیں ان کا اس وقت، لیکن جب ایسا ایک ایشو اٹھا تھا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس عورت کو، اس لڑکے کو، یم تھا، اب کسی بھی طرح سے، ظاہر ہے کہ جوان بچے کا دودھ جو ہے وہ کسی طرح الگ سے نکال کے کسی برتن میں پلایا جائے گا، تو اس عورت کا یا اس کی بہن کا دودھ پلوا دیں اگر، تو پھر یہ بچہ جو ہے اس ماں کا محرم بن جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک واقعہ تھا. اب اس کی بیس پہ بعد میں اختلافی باتیں ہیں کہ کیا دو سال کے بعد بھی کوئی بچہ یا بڑے جوان لوگ ہیں ان کو بھی کیا جائے، تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ پھر تو اصول ہی ٹوٹ گیا. پھر دو سال کی رضاعت کیا، پھر تو جوان مرد اس وقت بھی کسی عورت کا بیٹا بن جائے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں. ایک آخری سوال کر کے اس میں آگے چلتے ہیں، زنا کی بیٹی، اس کا کیا حکم ہے؟ یا زنا کے نتیجے میں پیدا ہوا بیٹا، کیا یہ محرمات میں ہوتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں کہ تینوں امام اسے کہتے ہیں کہ وہ بھی بیٹی ہے. ٹھیک ہے، اور اسے نکاح کو حرام کہتے ہیں، امام احمد، امام ابو حنیفہ اور امام مالک. لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ شرعی بیٹی نہیں ہو سکتی، کیونکہ زنا کے نتیجے میں جو بچی پیدا ہوئی وہ تو زنا کی اولاد ہے. جیسے کہ پیچھے بات کی تھی کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، کہ ان کو وراثت میں حصہ نہیں، تو یہ نہیں. تو بہرحال اللہ نہ کرے کہ کسی کو اس طرح کے معاملے پیش آئیں، لیکن جب بھی کبھی ہوں تو پھر اس وقت کے دور میں جو بھی قرآن سنت سے بات کرنے والا ہے اس کو حالات بتا کے اس بارے میں بات کی جائے گی. اب آپ دیکھیں یہ ساری لسٹیں پوری ہوئی، اب ایک اضافہ ہے، پانچواں پارا شروع ہوتا ہے، والمحصنات، اور کون عورتیں حرام ہیں جو دوسروں کے نکاح میں ہیں. بہت سارے لوگوں کو اس واو کی سمجھ نہیں آتی. ہم المحسنات سے شروع کرتے ہیں کہ حرام کی گئیں, کچھ نہیں پتا. اگر آپ ترتیب ربط نہیں رکھیں گے نا آیتوں کا, تو بہت زیادہ غلط تفسیر کریں گے اور بہت زیادہ خطرہ ہو جاتا ہے کہ ہم ادھر کی باتیں ادھر اور ادھر کی ادھر کر دیں. تو والمحصنات کی واو کا تعلق حرمت علیکم امہاتکم والی لسٹ میں. کوئی ایسا ہے جس کو یہ بات واضح نہیں ہوئی؟ کلیئر ہے نا؟ یعنی پیچھے سے لسٹ تھی کہ اس عورت سے نکاح حرام ہے. اور کس سے حرام ہے؟ والمحصنات من النساء, ہر نکاح شدہ عورت سے دوسرے مرد کا نکاح حرام ہے. سورت کے شروع میں ہم نے پڑھا کہ ایک مرد ایک وقت میں مجبوری یا حالات کے تقاضے کے مطابق ایک سے زیادہ شادیاں کر سکتا ہے. حد اس کی اسلام نے چار کر دی, کیونکہ اسلام سے پہلے نہیں تھی. لیکن عورت ایک وقت میں ایک ہی جگہ شادی کر سکتی ہے. تو لہٰذا وہ عورت جس کی طرف نہ کوئی مرد دیکھ سکتا ہے, نہ اس کے بارے میں سوچ سکتا ہے, نہ اس سے کوئی محبت کی پینگیں بڑھا سکتا ہے, وہ ہر وہ عورت ہے جو دوسرے کے نکاح میں چلی گئی. کیسے خوبصورت طریقے سے اسلام دیکھے گا کہ انسان کا دفاع کرتا ہے. اب یہاں آپ دیکھیے کہ پہلے دور میں ان میرٹ افیئرز زیادہ تھے اور اسی پہ لوگوں کی نظریں اٹھ جاتی تھی کہ کسی کی لڑکی کا کسی کے لڑکے سے چکر ہے. ہیروئنوں کے افیئرز چلتے تھے یا جو بھی تھا. آج کیا ہوا؟ اس کو اڈاپٹ قبول کر لیا, اس کو افیئر نہیں کیا, لیونگ ٹوگیدر کر دیا, ضرورت کہہ دیا, حالات کا تقاضا کہہ دیا. تو جب ایک چیز غلط کو آپ نے ٹھیک کہا تو آپ نے ایک حد کھول دی نا. تو آج کے دور کا پڑھے لکھے اور پوش لوگوں کا جو مسئلہ ہے نا, وہ شادی کے بعد کے تعلقات ہیں. اس کی بیوی کا اس کے ساتھ اور اس کی بیوی کا اس کے ساتھ. آپ اداکاروں اور سیاستدانوں کے لطیفے تو لوگوں سے سنتے ہی ہوں گے, لیکن افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ ہم مسلمانوں میں اب بات جگہ آٹے میں نمک ہی ہوگا لیکن موجود ہے کہ اب اس حد تک عیاشی اور تعلقات میں کھلا پن آ گیا کہ جب کوئی پارٹیز ہوتی ہیں تو اس میں کچھ شامیں کچھ موقع کچھ ایسے بھی سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں کہ کوئی پرواہ نہیں کس کی بیوی کس کے ساتھ ناچ رہی ہے ڈانس کر رہی ہے. اللہ کہتا ہے والمحصنات من النساء. اسلام کا حکم کیا ہے کہ جب کوئی لڑکی مانگ لی جائے, جس کو آپ کی زبان میں میری زبان میں منگنی کہتے ہیں, تو اس کی طرف سے سب کی نظریں ہٹ جانی چاہیے. حتیٰ کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے نا کہ کوئی کسی کی طرف پیغام ڈال رہا ہے, تو حکم یہ کہ جب تک وہ یس یا نو نہ کر دے تم اس کے بارے میں بات نہیں کرو گے. ٹھیک ہے؟ لیکن منگنی کے بعد جب نکاح میں ایک عورت آ جائے, آپ چاہے اس کے ماضی کا منگیتر تھا جس سے منگنی چھوٹی, چاہے کوئی کالج اسکول کے دور کا دوست تھا جو شادی کرنا چاہتا تھا, کٹ آف. کتنی فلموں کی یہ سٹوریز ہوتی ہیں کہ لڑکیوں کی شادیاں ماں باپ کہیں کر دیتے ہیں اور بعد میں وہ پرانا لور آ جاتا ہے اور پھر بیچ میں تعلقات ہوتے ہیں اور وہ لڑکی ادھر سے بھاگ آتی ہے اور ماں باپ کی بھی ناک ڈبوتی ہے اور سسرال کا بھی ناک ڈبوتی ہے. اسلام میں اس کی قطعی اجازت نہیں. ہر شادی شدہ عورت 100% اپنے آپ کو سیکیور سمجھے. لفظ والمحصنات کو دیکھیے کتنا خوبصورت لفظ ہے. ہا سواد نون ہے. حسن کہتے ہیں عربی زبان میں قلعہ, قلعہ, فورٹریس, سٹرڈل. ایک بک بھی ہے معروف, سب بول دیں کیا نام ہے بک کا, دو ایک بک کا. حسن المسلم, مسلم کا قلعہ. یعنی ایک مسلمان جب یہ دعائیں پڑھ لیتا ہے تو وہ ایک قلعے میں آ جاتا ہے. یہ وہی لفظ ہے. عربی زبان میں یہ چار مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے. لکھ لیجئے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں. ان چاروں میں بہت ہی خوبصورت ربط بھی ہے. شادی, آزادی, پاک دامنی اور اسلام. یعنی والمحصنات سے مراد چار قسم کی عورتیں ہیں. کون سی عورت؟ کنواری عورت کے مقابلے میں شادی شدہ عورت. ٹھیک ہے؟ دوسری قید یعنی لونڈی یا باندی, یعنی جو قید عورت ہے اس کے مقابلے میں آزاد عورت. تیسرا محسنہ کا لفظ ہوتا ہے پیور کے معنوں میں, پاک دامنی کے. کرپٹ اور گندی عورت کے مقابلے میں پاک دامن عورت, عفیفہ, اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی. اور چوتھا یہ معنی آتا ہے کافر عورت کے مقابلے میں مسلمان عورت. تو والمحصنات سے مراد کیا ہوا؟ شادی شدہ عورت, آزاد عورت, پاک دامن عورت اور مسلمان عورت سے نکاح حلال ہے، یعنی شادی شدہ سے نہیں حلال، باقی اس کے علاوہ دوسروں سے حلال ہے، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہلا معنی استعمال کیا. آپ بالمحسنات کے نیچے لکھ لیجئے کہ یہاں پہلا مراد ہے. اگلا اس آیت کا جو ہے وہ ہمیں اس آیت کی شان نزول بتاتا ہے. بس جنگوں میں کافروں کی عورتیں مسلمانوں کی قید میں آتی ہیں، آتی تھی آ جاتی تھی، اب وہ عورت لونڈی بن جاتی تھی. جب لونڈی بن کے صحابہ کو ملتی تھی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جب وہ صحابہ کے اندر بٹتی تھی، تو وہ ان کے لیے تعلق ان کے لیے جائز تھا، ان کو کسی معاملے میں رکھے، آگے اس پہ ہم بات کر لیتے. تو بعض لوگ اس پہ کراہت محسوس کرتے تھے کہ ان کے تو پیچھے شوہر بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے، یہ کفر پہ آ کے، اسلام دشمنی میں آ کے جنگ پہ آ گئیں اور ہارنے کی صورت میں مل گئیں. تو یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب صحابہ نے آ کے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی، وہ عورتیں جو پیچھے سے شادی شدہ تھیں لیکن جنگ کے قیدی ہونے کی صورت میں مسلمانوں کے ہاتھ بن آ گئیں، تو کیا ایسی عورتوں کے ساتھ تعلق رکھا جا سکتا ہے؟ تو یہاں پھر یہ آیت نازل ہو گئی کہ ہاں، والمحصنات من النساء، ہاں شادی شدہ عورتوں سے نکاح حرام ہے، لیکن الا ما ملکت ایمانکم، جو لونڈی بنا کر آ گئی. تھوڑا سا پہ لفظ لونڈی کا بھی سمجھ لیجئے گا، کیونکہ یہ آیت لمبی اور اس میں بھی ہر حصے کی الگ تفسیر ہے. اب ہم اس وقت جس حصے پہ کیا ہے، الا ما ملکت ایمانکم، کہ شادی شدہ عورتوں سے بالکل نکاح جائز نہیں، تعلق جائز نہیں، لیکن ایک ایکسپشن کیا ہے کہ وہ شادی شدہ عورتیں جو مسلمانوں کی لونڈیاں بن جائیں، تو پھر ان کے لیے ان سے تعلق جائز ہے. اور اس تعلق کے قائم کرنے سے پہلے ایک مہینہ انتظار کیا جائے گا، پیریڈز آ جائیں اس کو، یعنی اس کا برائے رحم بولتے ہیں اس کو، یہ یقین ہو جائے کہ اس کا پیٹ بچے سے خالی ہے. اور اگر وہ عورت پریگننٹ تھی تو پھر وضع حمل، جو پیچھے بھی مسئلہ آ گیا تھا، تو وضع حمل دونوں صورتوں میں پھر اس کے بعد تعلق جائز ہے. اب اس لفظ کو سنتے بہت سارے لوگ، جس میں سے یقیناً آپ میں سے بھی کچھ ہو سکتے ہیں، بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو آئیے ذرا اس موقع پہ ہم چند پوائنٹس کی صورت میں لونڈی اور غلام کی حقیقت کو سمجھتے ہیں. پہلی بات دیکھیے کہ لونڈی کا مسئلہ اسلام سے پہلے کا تھا. جیسے بہت سارے مسائل تھے نا سوسائٹی میں، شراب عام تھی، جوا عام تھا، اور سو آن، جو ہم پیچھے بات کرتے رہتے ہیں. قرآن کے نزول کے وقت غلام اور لونڈیوں کا سلسلہ عام تھا، اور یہ سلسلہ پیچھے سے چل رہا تھا. انسانوں سے کم جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا. تین مختلف قسم کے غلام اور لونڈی، اس کا میں لفظ لونڈی کی بولوں گی، آپ غلام خود ہی سوچ لیجیے گا، کیونکہ اس وقت موضوع لونڈی کا آ رہا ہے. تین قسم سے لوگ غلامی یا لونڈیزم میں آ جاتے تھے. نمبر ایک، جنگوں کے اندر جب دونوں گروہ آمنے سامنے آ کے لڑتے تھے، دونوں صورتوں میں، ظاہر ہے ایک طرف کفر ہے اسلام ہے، اور بعد دفعہ کفر کے کفر سے بھی لڑائی ہوتی تھی، جیسے کہ آپ سن چکے ہیں اوس اور خزرج کی لڑائیاں ہوتی تھی، دونوں کفر پہ تھے. تو اسلام سے پہلے کافر قبیلے جب لڑنے آتے تھے، تو بعض دفعہ اپنے ساتھ عورتوں کو اور بچوں کو بھی لے آتے تھے. وجوہات تھی اس کی، کیوں؟ بعض دفعہ غیرت دلانے کے لیے مردوں کو، کیونکہ آپ کو سنایا تھا غزوہ بدر کے ضمن میں کہ ابو جہل عورتوں کو بھی لے آیا کہ یہ عورتیں ذرا ہمارے لیے گانے گائیں گی، ہمارے جوش اور جذبات کو بھاریں گی، ملی نغمے پڑھیں گی اور ہم جا کے لڑیں گے. اسی طرح بعض دفعہ روٹی پکانا، کھانا پینا، وہاں جنگوں میں جا کے وہیں چولہا چوکا چلتا تھا، کوئی پیچھے سے تو نہیں لاتے تھے، کام کاج کے لیے عورتیں آتی تھی. تیسری ایک وجہ عورتوں کو ساتھ لانے کی، ان کے ساتھ رقص و سرود کی محفلیں، یعنی محفلیں موسیقی یا انٹرٹینمنٹ کے لیے لائی جاتی تھی. بعض دفعہ غیرت دلانے کے لیے لائی جاتی تھی کہ ان عورتوں کو دیکھو اور لڑو اپنے مجاہدوں کے جذبوں کو بھرنے کے لیے. تو ایک سے زیادہ وجوہات تھی، عورتیں آ جاتی تھی. اب کیا ہوتا تھا کہ جب جنگ ہوئی، اب آپ امیجینیشن میں لائیں کہ ایک قبیلہ ادھر کھڑا ہے، دوسرا ادھر کھڑا ہے، مرد سامنے آ کے لڑ رہے ہیں، عورتیں اندر جا کے خیموں کے اندر روٹی پکا رہی ہیں، کچھ بھی کر آ رہی ہیں. دونوں قبیلوں میں جنگ کی صورت میں جو قبیلہ فتح یاب ہوتا تھا، تو ظاہری بات ہے کہ فتح یاب ہونے والا کانکرر جو تھا، فاتح جو تھا، وہ کیا کرتا تھا؟ ان کے سارے ہتھیار چیز، کیونکہ دشمن تو بھاگ جاتے تھے، اگر دشمن بھی بھاگے تو تیر تلوار اپنی چیزیں چھوڑ کے گئے، سب پکڑ لیتے تھے لوگ، بچے عورتیں ساری پکڑتے تھے. कैदी जितने भाग नहीं सकते थे वो कैद कर लिए जाते थे, तो ये सब कुछ फिर जीतने वाली कौम का एसेट बन जाते थे। इतनी बात क्लियर है। ये सब पहले से हो रहा था, इस्लाम ने कोई रस्म नहीं डाली। ये एक सूरत थी जो जंगों में कैदियों के आने की थी। बाद में कुफर में क्या होता था, फिर इनको जाके जानवरों की तरह अस्तबलों में डाल देते थे, किसी से टॉर्चर सेल पे डाल देते, कुछ न कुछ करते। कोई इनके हकूक नहीं थे, कोई इनकी सेह नहीं थी, और ये सिलसिला खानदानी नस्ल दर नस्ल चलता आता। फिर दूसरी वजह आप लिखिए, पहली क्या थी, सब बोले मिलके शाबाश, जंगों में कैदी बने। अब कुछ बन गए ना कैदी, उनके नाम के साथ आ गया कि ये कैदी है, ये लॉन्डी है, फिर वो वहीं रहते, आखिर उनके भी घरों में बच्चे होते। तो दूसरी रीजन किसी भी सोसाइटी में लॉन्डीज्म और गुलामिज्म की क्या थी, कि नस्ल दर नस्ल गुलामी, गुलाम का बच्चा गुलाम, लॉन्डी का बच्चा लॉन्डी चलता था। तो लिहाजा नस्लों की नस्लें रहती थी। आपने बरे सुनील पाकुन की हिस्ट्री में खानदान गुलामा का नाम सुना होगा, वो भी कुछ इसी सिलसिले की चीज थी। ठीक है, तीसरा सिलसिला क्या चलता था कि कोई अगवा कर लेता किसी को, किडनैप किड्स। आज भी आप हमारे यहाँ मारूफ है कि किसी के बच्चे को पकड़ा और उसके बाद उसको पकड़कर गुलाम बना दिया, उसको कहीं भी लेके कुछ भी कर दिया। तो ये सारी सूरतें पहले से मौजूद थी। अब आप देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में थे कुछ नहीं किया, 13 साल तक तो सिर्फ साथी तैयार हुए। टीम तैयार करनी कोई आसान काम नहीं होती। 13 साल तक छेड़ा भी नहीं किसी मौजू को, बिल्कुल हमारा इसमें कुछ काम नहीं, हम कर नहीं सकते, तो हम बातें क्यों करें ऐसी से वैसी। लिहाजा जब मदीना में गए, एक एक करके उस सोसाइटी के अंदर अल्लाह ताला के नबी ने इस्लाम की बरकतें रखी, तो उसमें अब एक इशू क्या था कि लॉन्डी और गुलामों का क्या मामला किया जाए। अब आप सिर्फ अपने ऊपर लें, अब वहां पर ये इशू है, गुलाम हजारों में बिकते थे, 10-10, 20-20 हजार का एक गुलाम था, लोगों के एसेट्स थे। मिसाल आप इस तरह समझिए कि जैसे आज के दौर में लोग बिजनेस करते हैं ना, तो उनके शेयर्स होते हैं। अब शेयर्स की कीमत होती है ना, या किसी का बिजनेस है, फैक्ट्री है, उसमें मशीन है। इस तरह उस दौर के लोगों की इकोनॉमी गुलामों और लॉन्डियों पर चलती थी। अब नबी सल्लम क्या करते हैं, आप अपने जहन में रखिए। नंबर एक, कानून बनाते हैं, आज से सारे गुलाम और लॉन्डियां आजाद। क्या होता भला, आप सोच के बता सकते हैं? सारी मदीना की इकोनॉमी डूब जाती। ये तो ऐसे ही ना कि गवर्नमेंट रातों रात सब की टेक्सटाइल मिलों को ताला लगा दे कि खत्म हो गई ये सब, इस गवर्नमेंट ने सारी ले ली। नुकसान था ना, लोगों का माल खराब होता। दूसरा इसका नुकसान भला क्या होता कि जो कल तक गुलाम थे लोगों के जहनों में, दिलों में, हर जगह उनका मुकाम था, ओवरनाइट अल्लाह के नबी सारे गुलामों को आजाद कर देते, तो क्या सोसाइटी उनको एक्सेप्ट करती? कभी नहीं करती। आज कोई आपको ही कह दे कि मासी जो आपके घर में काम करती है, आज तक उसके साथ बच्ची पीछे आके झाड़ू पोछा करती थी, कल आप उसके अपने बेटे से शादी कर दें और कल वो आपकी बहू बन जाए, हो सकता है आप कबूल कर ले? आपके घर के आधे लोग करेंगे नहीं। इस्लाम ने इसका एक बड़ा खूबसूरत हल निकाला। देखिए, इस्लाम से नफरत ना किया करें, इस्लाम के बारे में कभी बैड सोचे बिना। जहां लफ्ज लॉन्डी आता है लोग इस तरह की बातों पे आ जाते हैं, तो आपका मेरा काम क्या होता है कि हम ऐसा ना करें। इस्लाम ने क्या किया, ग्रेजुअली, इस्लाम का एक देसी कसूल याद रख लें, ग्रेजुअलिटी, तदरीज, लम्हा लम्हा, आहिस्ता आहिस्ता। और वो क्या किया कि इस्लाम ने ऐसे खूबसूरत रूल्स दिए। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी वो हदीसें जमा करके पढ़ लीजिए कि जिसमें गुलामों और लॉन्डियों के हकूक का दिफा किया गया। इतनी रग़बत दिलाई आपने कि गुलाम आजाद करने का इतना सवाब है, उसमें से बहुत सारी हदीसों का जो खुलासा बनेगा उसमें क्या है कि आपने फरमाया जिसने एक गुलाम को आजाद किया उसके बाद वो गुलाम सारी जिंदगी जो नेकियां करेगा उसका अजर आजाद करने वाले को मौला कहते हैं, उस शख्स को जो किसी गुलाम को आजाद करता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला उन्होंने हजरत बिलाल को आजाद कराया, हजरत उमैया के वो गुलाम थे। सारी जिंदगी की बिलाल की अजानों और उनकी नेकियों का सिला किसको मिल गया, हजरत अबू बकर को मिल गया। ठीक है, हजरत अबू बकर कहते हम बहुत बड़े बड़े गुलाम आजाद कराते थे, इनका इनके बाप अबू कहाफा थे, कहा करते थे कि तुम इतने गुलाम जो आजाद कराते हो कब उनमें से कुछ ले आओ अपनी खिदमत के लिए, कुछ काम कर दे, पानी भर दे। तो ये कहते थे कि अब्बा मैं अपनी जात के लिए नहीं इनको आजाद कराता, मैं इनको इस्लाम के लिए कराता हूँ। ठीक है, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है कि हर जुमे को एक गुलाम आजाद करते थे। और जिस जुमे को नहीं कर सकते थे अगले जुमे से पहले फिर दो करते थे अगले जुमे को, सहाबा को रगबत दिलाई। आपने फरमाया कि जिसने किसी गुलाम को आजाद कराया उसके जिस्म के हर उसके बदले अल्लाह उस बंदे को आग से निजात देगा, उसके हाथों के बदले उसके हाथों, उसके कानों के बदले उसके कान, उसकी जुबान, उसकी दिल, कौन ना ये रगबते जाने। पहली वजह रगबत दिलाई, शौक दिलाया आपने। दूसरा कारनामा जो अल्लाह के नबी सल्लम का था वो क्या था कि आपने उनके हकूक मुकर्रर कर दिए, जिसको आज के दौर में आप विमेन राइट्स कहते हैं, ह्यूमन राइट्स कहते हैं। खास तौर पे अल्लाह के नबी ने गुलाम और लौंडियों के हकूक मुकर्रर कर दिए और इतना सहाबा को उसके बारे में डराया और उनका तस्किया किया कि सहाबा का हाल ये हो गया था कि खुद खजूर खाते जो मदीना में बाजारों में और बागों में गिरी पड़ी भी मिल जाती थी, लेकिन गुलामों को रोटी खिलाते थे। जो आटा इम्पोर्टेड आता था बाहर से और बड़ा महंगा होता था, कभी वंस अ वाइल वहां रोटी बनती थी, अपने गुलामों को ये खिलाते थे। इतना डर गए सहाबा इस बारे में। एक दफा एक शख्स ने अपने गुलाम को गाली दी, अबू ज़र का नाम आता गालिबन, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अबू ज़र तूने जाहिलियत की बात की। आपकी रिवायतों से मिलता है कि जिसने अपने किसी गुलाम या लौंडी को मारा क़यामत के दिन उस मामले को सामने रखा जाएगा, देखा जाएगा अगर उस मुलाजिम या उस गुलाम की गलती और उसका गुनाह छोटा था और इसका थप्पड़ बड़ा था या इसका जुल्म बड़ा था तो इसकी पकड़ होगी, बराबरी होगी। सहाबा डर के उन्होंने आजाद कर दिया, ये अल्लाह के हुक्म से एक बहुत बड़ा काम है। तीसरा एक बुनियादी कारनामा जो अल्लाह के नबी के थ्रू अल्लाह ने किया वो क्या किया कि जकात के माल की मसारिफ में एक मद मत समझते हैं, यानी वन कैटेगरी कैटेगराइज किया ना कि जकात का माल किसको दे सकते हो, उसमें एक कैटेगरी गुलामों को आजाद करना कर दिया। हम इंशाल्लाह सूरह तौबा में पढ़ेंगे इंशाल्लाह के इन नंबर सदकात हूँ, तो उस लिस्ट में गुलामों की आजादी थी। किसका मुख्तसर अल्लाह के नबी ने, और इसके साथ ही साथ जो गुलाम आजाद होते लौंडियां आजाद होती उनके साथ निकाह को आम कर दिया। तो ये सारे मामले पैदा करने से हुआ क्या कि आपको पता है कि सिर्फ 10 साल मदनी दौर गज़वे तबूक तक गुलामी तकरीबन खत्म हो चुकी थी, वो सब गुलाम कुछ आजाद हो गए मुसलमान होते। फिर दूसरा एक और बहुत ही फायदा हुआ कि जिन मुसलमानों के घरों में वो गुलाम थे, आप सोचे ना आज के नौकर मासियां, वो उन घर वालों का सलूक और उनकी डीलिंग्स और उनके मामलात देख के मुसलमान हो गए, और जब वो मुसलमान होते तो बार दफा उनको ऐसी आजाद कर दिया जाता था। तो इस तरह काफी ज्यादा ये सिलसिला खत्म हुआ। आज आप देखिए कि हमें इस वक्त दुनिया में गुलामी नहीं दिखती, इस्लाम का एहसान है। कितने लोग इस बात को जानते हैं कि इस्लाम ने ये खूबसूरत इकदाम करके गुलामी को आजाद करा दिया। आज भी आप देखिए कि वेस्टर्न कंट्रीज में जो शोर गुलगुला है लॉन्डी पे और गुलाम पे, आप जरा जाके डेप्थ में देखिए, हिस्ट्री पढ़ लीजिए, नाम लेने की जरूरत नहीं है। ब्लैक और व्हाइट की तो आज भी बांट है, बस में ये ब्लैक के बैठने की जगह ये व्हाइट के, आप पढ़ के देखिए यूएसए की हिस्ट्री है, ब्लैक और व्हाइट अमेरिकन में आज भी वो कहते हैं कि इस होटल के अंदर फलानी आ सकता है, इधर फोनी कोई बैठ जाए तो उस बस की सीट को धोएंगे। आज भी लोगों ने ये सब कुछ कबूल किया हुआ है, तो इस्लाम में ये बात नहीं थी। रही बात अब यहाँ से गुलामी और इसकी थोड़ी सी बात तो क्लियर हुई। अगला इश्यू कि अब लौंडी बन के आई औरत, चलो भाई गुलाम आते थे करते क्या थे लोग, उनको काम पे लगा देते, वो काम करते पैसे गुलाम मालिक को मिलते और मालिक उसके खाने पीने का खर्च का जिम्मेदार होता था। लौंडियों से क्या किया जाए, अब मर्द है बाहर जाएंगे काम करेंगे कुछ भी कमाएंगे कुछ भी उनके साथ खैर का मामला होगा। सवाल पैदा होता है कि जो औरतें आ जाती थी जन्म में उनको क्या किया जाए। अब आप सोचिए कि जब कोई लौंडी आती थी, अब इतनी औरतें जमा हो गई मदीना में मिसाल जंगे बदर के बाद या किसी और जंग के बाद, क्या किया जाए। कुछ बातें होती है यहाँ बैठ के दूर से हवा में तलवारें चलाना, आप सर्वाइव आप उस जगह पे रखिए जो बस्ती खुद ही चंद हजार लोगों पे मुश्तमिल है, वहाँ चंद सौ लोग आ गए क्या करें। प्रैक्टिकली सोचे ना, मर्द उनके मारे गए या भाग गए या कुछ भी हुआ, अब उन औरतों को क्या किया जाए। पहली जरूरत क्या है कि उनको भी बड़े बड़े सेल्स बना दें और उनमें डाल दें और रोटी पानी देते रहे और बेकार शहरी करके बना दें, इज्जत उनकी कोई नहीं, اور ان کو ان کے خاندان سے دور کر دیا. دوسری صورت ہے کہ عورتوں کو واپس بھیج دیا جائے کہ نہیں سوری جائیے, ویری وی آر سو کائنڈ, پلیز آپ جائیں اور آپ دوبارہ اپنے مردوں کو سروائیو کریں. یہ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ عورتیں میدان جنگ میں آئی ہیں, دیٹ مین وہ اسلام سے بغض رکھتی ہیں. گھروں میں بیٹھے لوگوں کو نہیں پکڑا جا سکتا. تو جیسے آج دیکھیے, آج کے دور میں جنگیں ہیں نا, طریقہ بدل گیا. اس دور میں صرف ان چند سو لوگوں کے بیچ میں جنگ ہوتی تھی جو آمنے سامنے بارڈر پہ آگے تھے. آج جنگوں کے طریقے بدل گئے. شہروں پہ آپ دیکھیے کہ گولے بارود ہوتے ہیں, آپ پورے شہر سے جا کے آپ کلیکٹ تو نہیں کر سکتے. اور اس کے ساتھ آپ دیکھیے کہ پریکٹیکلی یہ ممکن بھی نہیں کہ آپ دشمن کے سارے ایسٹس کو جمع کریں. تو اس وقت اسلام کے سامنے دوسری ایک صورت کیا تھی کہ وہ عورتیں اکیلی ہیں, سب کی بہنیں بنا دو ان کو. یہ بھی صورت تھی کہ بھائی سب کی مائیں بنا دو, کہہ دو لانڈی از اکول ٹو مدر, ماں بنا دی. اب وہ عورتیں ہر مسلمان کی ماں بن گئی, تو کل ان کے جنسی جذبات کہاں پورے ہوں گے؟ کیونکہ ماں سے تو نکاح نہیں ہو سکتا. بہن بنا دو, بہن سے نکاح نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اب بیوی بنا دو, کہا جائے کہ چلو ان عورتوں سے آؤ سارے تم نکاح کرو. تو ایک عورت اسلام دشمنی میں آپ کو مارنے کے لیے نکلی, اسلام سے اتنا گرج رکھتی ہے, اس میں اور آپ کی آزاد بیوی کو اپنے برابر کر دیا, یہ آپ کا بیوی سے ظلم ہے. بات بات ہے, اسلام نے کیا کیا؟ ہوتا کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے سارے ہم بات لیں گے, جنگ ختم ہوتی, ہر چیز جمع ہوتی, تیر تلوار دھاگا کیل کانٹا تک جمع ہوتا تھا. اس میں یہ جو زندہ گوڈز ہوتے ہیں یہ بھی جمع ہوتے تھے. پھر اللہ کے نبی کی جو اللہ تعالیٰ نے بانٹ سکھائی, ہم پڑھیں گے انشاءاللہ یا سلونا کا نیل انفال, سورت انفال میں بڑی ڈیٹیل ہے. وار بوٹی آج بھی آپ اس کو کہتے ہیں, مال غنیمت کہتے ہیں, سب بانٹتے تھے. سوار کو پیدل سے فرق حصہ ملتا تھا جو خود گیا جنگ میں, اور جس کی ساتھ سواری بھی گئی فرق ہو جاتا تھا. کچھ خود بھی نہیں جاتے تھے, کسی کو بھیجتے, پوری بانٹ ہے. یہ جیسے وراثت کی بانٹ ہے, اس طرح مال غنیمت کی بانٹ ہے. تو اللہ کے نبی بالکل اسی طرح سے, اب یہ جملہ لکھ لیں تو بہت سارا غصہ گلا دور ہو جائے گا انشاءاللہ ہمارا اسلام کے بارے میں, کہ جس طرح نکاح کے موقع پہ ایک باپ اپنی بیٹی کا ہاتھ ایک اجنبی کے ہاتھ میں دیتا ہے. کیا ہوتا ہے نکاح میں؟ چند بول ہے نا, اتنے حق مہر کے بدلے میں میں تجھے دیتا ہوں. بالکل نکاح میں جو باپ کی حیثیت ہوتی ہے نا, لونڈی کے سلسلے میں یہی حیثیت امام وقت کی ہوتی ہے. مسلمان لیڈر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیجئے یا کوئی اور کہہ لیجئے, وہ بالکل اسی طرح سے اپنی مرضی سے دیتے تھے. یہ آپ چند باتیں لکھ لیجئے کہ جو عورتیں گرفتار ہو کر آتی تھی, یہ نہیں تھا کہ ایک بندر بانٹ ہے, وہاں بولیاں لگ رہی ہیں, یہ تیری ہے یہ میری ہے, اور نعوذ باللہ اتنی ولگر اور چیپ باتیں نہیں ہوتی تھی. لوگ پہلے ہی نظر رکھے, سب عورتیں جمع ہوتی تھی. یہ بھی نہیں کہ اس کے جنگ کے بعد ہر سپاہی کا جدھر دل چاہا جس عورت سے تعلق قائم کرنا شروع کر دیا, نہیں. ساری عورتیں بیت المال میں آتی تھی, حکومت کا اختیار تھا. نمبر ایک, ان کو آزاد کرتے. ہر عورت کو لونڈی نہیں بنایا جاتا تھا, ڈفرنٹ فارمس تھی, وہ لکھ لیجیے. مسٹر سلم چاہتے یا امام وقت چاہے تو رہا کر دے, آزاد کر دے بھائی جو احسان کیا, اور ایسا ہوا ماشاء اللہ. آپ پڑھ کے دیکھیں گے جنگوں کے حالات تو آپ کو دکھے گا. دوسری صورت کیا ہوتی تھی؟ فدیہ لے لیا جاتا تھا, یعنی آزاد کیا اور کچھ پیسے لے لیے, ان کے شوہر آ جاتے تھے. ایسا ہوتا تھا, آپ پڑھیں گے صورت ممتحنہ کی ایک آیت میں, کہ جب کوئی شوہر مکہ میں ہے, کفر پہ ہے, اس کی بیوی مدینہ میں ہے, وہ چاہتا ہے مجھے اپنی بیوی واپس چاہیے, تو وہ حق مہر لے کے آئے گا اور دے دے گا. یہ صورت کوئی جانتا بھی نہیں ہم میں سے. اب وہ آتے تھے فدیہ دے کے لے جاتے تھے, کوئی بات نہیں بڑی. یہ دوسری صورت تھی. تیسری صورت کیا تھی؟ کہ انٹرچینج, تبادلہ ہوتا تھا. ادھر اس موقع پہ مثال ہے کفار کے پانچ مرد اور پانچ عورتیں قیدی اور لونڈی بنے ہوئے. پچھلی جنگ میں مسلمانوں کے کوئی چار چھ دس ادھر تھے, تو آ کے کہتے تھے تم ہماری وہ پانچ دے دو اور تم اپنی لے لو. یہ بھی بہت ہوا, انٹرچینج کر لیا جاتا تھا, تبادلہ ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد جب یہ ساری صورتیں نہ ہوتی تو پھر جو عورتیں وہاں رہتی اس کے بارے میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے جس لونڈی کو جس آدمی کو دیتے وہ اس کی لونڈی قرار ہوتی. ٹھیک ہے, اب جس کو وہ مل جاتی اب وہ کیا کریں؟ اب یہ بھی ایک ایشو ہے. نمبر ایک یہ کہ ہر صحابی اس سے جنسی تعلق قائم نہیں کرتا تھا, اور کرنا بھی ہے نا تو اس کی شرط کیا ہے؟ ایک مہینہ کم سے کم رکنا پڑے گا, جب تک کہ دیکھ نہ لیا جائے کہ وہ پریگنینٹ نہیں ہے. اس سے پہلے اس سے تعلق حرام تھا. ٹھیک ہے, اور یہ سارے معاملے ہوئے. دوسری بات یہ دیکھیے کہ اس عورت کو ہاتھ لگانے کے بجائے بہت سارے لوگ ایسے کرتے تھے کہ ان سے شوہر بیوی کا تعلق نہیں کرتے تھے، اپنی لونڈیوں کی کسی اور کے غلام سے شادی کروا دیتے تھے، بس اپنے گھر میں رکھتے تھے اور صرف ان سے خدمت لی جاتی تھی، کوئی ضروری نہیں. اور یہ بہت بڑی بات سمجھ لیں کہ جنگوں میں جو عورتیں آتی تھی نا، وہی خوبصورت عورتیں نہیں ہوتی تھی ہر وقت. ہمارے ذہن میں لفظ لونڈی سن کے نا ہالی ووڈ کی اداکارائیں اور گلوکارائیں اور 16 سال کی بنچ لنگڑی لولی عورتیں بھی آتی تھی، کالی بجنگ عورتیں آتی تھی، کٹی پٹی عورتیں آتی تھی، زخمی ہوتی تھی. اللہ کے نبی نے اس طرح سے ان کو سروائو کیا، جو لے جاتا تھا ان کے زخم دھوتا، ان کی مرہم پٹی صحیح کرتا. ماں کی عمر کی بھی ہوتی تھی، تو ہر لونڈی جو ہوتی ہے وہ کچھ جوان اور خوبصورت نہیں ہوتی تھی، بعض وقت بالکل عام بات بھی ہوتی تھی. اور آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ دیہاتوں میں رہنے والی اور اس طرح کی عورتیں کیسی ہوتی ہوں گی. تو لیکن جب آ جاتی تھی اس کے بعد وہ بمثل ولی کے اس کی بیٹی کو نکاح کر کے لانا اور امام وقت کے دینا کہ اس عورت کو میں تمہیں دیتا ہوں، اب اس کے پاس چوائس موجود تھی کہ وہ اس میں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر اگلی بات نوٹ کیجئے کہ جب ایک لونڈی ایک صحابی کے قبضے میں آ گئی، ایک مسلمان، اب کسی دوسرے مرد کو اجازت نہیں کہ اس کے ساتھ ہاتھ لگائے. ٹھیک ہے، اس عورت سے جو اولاد پیدا ہوتی اگر تعلق میں ہوئی، وہ اسی شخص کی جائز اولاد ہوتی تھی جس کی ملکیت میں وہ عورت تھی، اور اس اولاد کے وہی حقوق تھے جو سلبی بیٹے کے حق ہے جو ہم پیچھے دیکھ چکے. ہاں، ایک بینیفٹ مل جاتا تھا لونڈی کو، جب وہ اپنے مالک کے بچے کی ماں بن جاتی تھی نا، تو اس کے بعد اب وہ عورت آگے کہیں نہیں بکے گی، جو ہی مالک کا انتقال ہوگا وہ آزاد ہو جائے گی. کبھی پڑھی آپ نے یہ باتیں؟ کتنی دفعہ پانچویں پارے کی یہ پہلی آیت پڑھی اور صرف اس کے 3 لفظ ہیں ابھی؟ اور کوئی ایسی بات ہے کہ جس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے سننے کی؟ جتنا ویسٹرن پروپیگنڈا ہے، ہماری نسلیں شرمندہ ہیں آپ کو پتا ہے جس موضوع پہ. اور آپ میں سے کسی نے سوال بھی کیا تھا مجھ سے دوسرے پارے میں، تو میں نے کہا تھا وہ مناسب وقت نہیں ہے، آج کا موقع الحمدللہ مناسب ہے. یہ استاد کو پتا ہونا چاہیے کہ کون سی بات کہاں کرنی ہے. اب جب یہ سارا کچھ آپ کو پتا ہے تو کیا پھر آپ شرمندہ ہوں گے؟ ایکسکیوز می والا اسٹائل ہمارا ہوگا؟ ہرگز نہیں ہے. پھر آپ دیکھیے کہ جس شخص کے ہارٹ میں وہ لونڈی آتی، اب وہ خود اس سے شادی نہ کرتا، یہ بھی صورت ہو سکتی تھی. ٹھیک ہے، کسی دوسرے کے ساتھ شادی کرتا، جو ہی اس لونڈی کی شادی کسی دوسرے سے کرتا، اب پہلے کا حق کے اپنے تعلقات نہیں رکھ سکتا. پھر ایک اور چیز نوٹ کر لیجئے کہ شریعت نے بیویوں کی 4 کی حد تو لگائی ہے، لونڈیوں کی تعداد پہ کوئی پابندی نہیں ہے. ایک ہے، دو ہے، جتنی ہے موقع ہے، بہت کچھ ہے، کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مالدار لوگ ہیں، آپ دیکھیے کہ بعض لوگ اس طرح کے حالات کا شکار ہو جاتے تھے. اگر صرف بات سمجھنے کے لیے پاکستان اور انڈیا کی سپریشن کو ذہن میں لے آئیے، پیچھے بھی ذکر کیا تھا کہ ایسے ایسے حالات ہو گئے تھے کہ گاؤں کے مرد ختم ہو گئے تھے، عورتوں کے ڈھیر تھے. تب ان عورتوں کو سروائیو کرنا اور ان کے ساتھ اپنا معاملہ درست رکھنا یہ بہت ضروری تھا. تو لہٰذا لونڈیزم کوئی عیاشی کا سامان نہیں تھا، حقوق تھے. اس سارے معاملات کو کرتے ہوئے اسلام نے اللہ اپنے اس سارے طریقے کو بہترین طریقے سے نپٹا لیا. تو اس لیے فرما دیا کہ الا ما ملکت ایمانکم، تمہاری زوجیت میں جو لوگ آگے. اور تاریخ کو پڑھ کے دیکھیے، جو عورتیں کہیں جا کے لونڈی بن کے رہی، ان کے زیر اثر آ کے فوراً مسلمان بھی ہو گئی اور اس بہترین مسلمان ثابت ہوئی. اچھا، جو لونڈی آئے گی نا، پھر اس میں یہ بھی کوئی فرق نہیں ہوگا کہ وہ اہل کتاب سے آئی ہے یا کافر سے آئی ہے، لونڈی از لونڈی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملات سے ہمیں اس طرح بھی ملتا ہے، جیسے آپ کے پاس حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئیں. اس صحابی کو ملی تھی یہ غزوہ خیبر کے موقع پہ. حضرت صفیہ یہود کے لیڈر کی بیٹی تھی، کوئی بھی نختب تھی. ادھر سے لیڈر کون تھے؟ اللہ کے نبی تھے، خوبصورت بھی بہت تھی، نصب بھی بڑا اعلیٰ تھا. اس صحابی نے کہا، اللہ کے نبی، اتنی اعلیٰ نصب کی عورت مجھے تو نہیں، آپ کو سوٹ کرتی ہے، یہ آپ کا مقام ہے. وہ محسوس کرتے تھے، دے دی. آپ نے ان کے بدلے میں ان کو دوسری لونڈی دی. اب آپ کے پاس چوائس تھی، کیا کرے؟ آپ نے حضرت صفیہ پہ اسلام کو پیش کیا کہ تم مسلمان ہوتی ہو تو تمہاری آزادی کو میں نکاح بنا لیتا، بجائے اس کے کہ ان کو لونڈی بنا کے گلٹ میں رکھتے. کل کی رانی دہشتزادی بھی کہہ لیں اپنے ملک کی، اس کو اگر لونڈی بنا کے اللہ کے نبی اپنے حرم میں رکھتے اور کہتے ہاں 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 دیکھا ہم مسلمان ہیں، تمہاری رانیوں کو ہم لونڈیاں بنائیں گے، نہیں آپ نے اس کو عزت دی کہ تم آزاد رہنا چاہتی؟ جی، کہا ٹھیک ہے، وہ مسلمان ہوئی اور ان کا اسلام قبول کرنا اپنے حق مہر بنا لیا، کیونکہ لونڈی کی قیمت ہوتی ہے نا، کچھ قیمت لے کے کوئی بیچتا خریدتا تھا، تو اللہ کے نبی نے پھر اس حق مہر پہ ان سے آزاد ہو کے نکاح کر لیا، وہ مسلمان ہو گئے. اللہ کے نبی نے دیکھا تو ان کے چہرے پہ ایک تھپڑ کا نشان تھا، ہاتھ بنا ہوا تھا. آج نے کہا یہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے بتایا کہ میری شادی ہوئی تھی تو میں نے خواب دیکھا کہ میرے گھر کے آنگن میں چاند اتر آیا. یہ چھوٹی بات تھوڑی ہے کسی کو اللہ کے بندے اللہ کے نبی کا ساتھ مل جائے. تو کہتی ہے کہ جب میں نے وہ خواب صبح اٹھ کے اپنے شوہر کو سنایا جو کٹر یہودی تھا، تو اس نے مجھے تھپڑ مارا، کہا تو یثرب کے والی کی بیوی بننے کے خواب دیکھ رہی ہیں. ان کے دلوں کو یقین تھا کہ نبی چودھری کا چاند ہے، لیکن نہیں مانے. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں حکمت ہے، فیصلے ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جس کو آپ رکھیں. اب اس کی روشنی میں کوئی کہہ دے کہ اچھا جی لونڈی جائز ہے تو پھر گرل فرینڈ بھی جائز ہے، تو پھر یہی بات ہے کہ جس کا جو دل چاہے وہ اپنی مرضی سے کر لے. ایسا نہیں ہے، اللہ کے نبی نے کبھی کسی کو وقتی گھر میں لونڈی نہیں بنایا کہ چار دن اس کے ساتھ رہ لو پھر دوسری کے ساتھ رہو. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات کر کے ہم سب کی بھی آنکھیں کھول دی کہ تمہیں اسلام کے قوانین پہ شرمندہ نہیں ہونا چاہیے. اب اتنی بات کلیئر ہے؟ دو ٹاپک پورے ہو گئے ابھی تک اس آیت کے چار پانچ لفظوں سے، پہلا ول مخصنات اور دوسرا الا ما ملکت ایمانکم. یہاں پہ وہ لسٹ پوری ہوئی، کون سی؟ حرمت علیکم امہاتکم. اب اگلے حصے کو ذرا غور سے دیکھیے، کیونکہ میرا ہمیشہ گول یہ رہا ہے کہ آپ لوگ ساتھیوں کو ایک قرآن کی آیتوں سے جوڑوں، نہ کہ لچھے دار بات کروں. اب اتنی بات ختم ہو گئی، آگے دیکھیے. ول مخصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم. اتنی بات ختم، ٹاپک کلوز، فرسٹ فائل کلوز. کیا؟ کہ ان سے نکال نہیں ہو سکتے. اب آگے کیا کہا؟ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ. اس کے علاوہ ہر عورت سے تمہارا نکاح حلال ہے. سمجھ آئیے بات؟ اُحِلَّ حلال کیا گیا. کیا حلال کیا گیا؟ نکاح کرنا. ما ورا ذالکم ان تمام کیٹیگرائز، ان عورتوں، مائیں، خالہ، پھوپھی سے لے کے ول مخصنات والی عورتوں سے تو نکاح حرام تھا، کیونکہ حرمت علیکم. لیکن اب تمہارا حال کیا ہے؟ کہ تمہارے لیے دوسری عورتوں سے نکاح حلال ہے، لیکن اس کی شرائط ہے. اب یہاں آپ اس آیت کے نیچے ایک لائن لگا کے اس حصے کا ٹاپک لکھ لیجئے کہ نکاح کی شرائط. پورے سبق میں سے چار نکلیں گی، میں جہاں بھی ہوگا انشاءاللہ بند کر کے آپ کی مدد کروں گی. تو کیا شرط ہے؟ نمبر ایک، ان تبتغو. پہلے تبتغو پہ بند لکھ لیجئے، طلب، ٹو سیک. نکاح کے اندر مرد کی طرف سے طلب پائی جاتی ہے. عورت نہیں طلب کرتی کہ تم میرے سے شادی کرنا چاہتے ہو یا میں تمہیں اپنی تمہاری بیوی بن جاؤں، آئی لو یو. سو پھر مرد عورت کبھی پہل نہیں کرتی. آپ کہتے ہیں کہ جانوروں میں بھی مرد ہی فیمیل کو مائل کرواتا ہے، یہ خلاف فطرت چیز ہے اور خلاف شریعت چیز ہے کہ لڑکیاں نکل پڑے اپنے جوڑ ڈھونڈنے، رشتے ڈھونڈنے نکل پڑے اور بوائے فرینڈ شپ ہو. اگر مرد بھی کسی لڑکے بھی لڑکیوں کی طرف پیغام محبت دیتے ہیں نا، تو یہ بھی کوئی پسندیدہ نہیں. کہاں لڑکیاں پھول پھینکیں اور اشارے کریں اور یہ باتیں کریں، فلموں کو دیکھ لیجیے، پورے کا پورا تھیم اینٹی اسلام ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انتا بتاؤ، تم طلب کرو، طلب مرد مانگتا ہے. دوسری چیز بھی اموالکم، اپنے مال کے بدلے میں. لکھیے گا اموال کے نیچے مہر، مراد جہاں مال سے مہر ہے، یہ نہیں کہ بیوی عورت کو کچھ پیسے دے کے اس کے ساتھ تعلق قائم کرو. تو دوسری بنیادی شرط کیا ہے؟ کہ مال کا ذکر ہوگا، جس کو ہم پیچھے الحمدللہ ڈیٹیل سے کر چکے. کیا؟ حق مہر، مؤجل اور غیر مؤجل، ذکر ہوگا، ادا فوراً ہو جائے یا اس کے بعد ہو جائے، یہ دونوں چیزیں موجود ہیں، ٹھیک ہے. تیسری شرط دیکھیے، محسنین غیر مسافحین. محسنین کیا ہے؟ قید نکاح میں رہنے والے، یعنی یہ شادی ٹائم باؤنڈ نہیں ہوگی، بلکہ تم اس عورت کو نکاح کی قید میں ہمیشہ کے لیے رکھو گے. وہ شادی جس میں ٹائم کا ذکر ہو جائے وہ شادی باطل ہے. مثال دیتی ہوں کہ ایک نکاح پڑھایا جائے اور مولوی صاحب کو مجبور کر دیا جائے کہ یہ شادی چار مہینے کے لیے، کیونکہ لڑکے کے پاس یو کے کا ویزا چار ماہ کے لیے، تو اس چار ماہ میں تو یہ میاں بیوی رہیں گے، اور جو ہی یہ لڑکا باہر گیا ان کی طلاق کو دے گی، یہ جائز نہیں ہے، اس کو نکاح متا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹائم باؤنڈ شادی، ہر وہ شادی جس میں ٹائم کا ذکر ہو جائے وہ حرام ہے. حتیٰ کہ علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ شادی میں کہہ دے، مولوی صاحب کو نکاح کے وقت یہ کہہ دے کہ یہ شادی 1000 سال کے لیے ہو رہی ہے، اب کون جی 1000 سال تک، یہ بھی شادی حرام ہے. یعنی مسافہین، سوری محسنین، مرد کا ارادہ ہے اس لڑکی کو بسانے کا، یہ رہے گی میری بیوی بن کر ہمیشہ، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو کچھ عرصے کے لیے رکھو اور نہ رکھو. غیر مسافہین، صاحب مسافہین کو دیکھیے تو اور بھی یہ موضوع سمجھ آئے گا. سین فا ہا، صفحہ کہتے بہانہ، انگلش میں لکھ لیجئے ٹو پور، پانی جگ میں سے جہاں ڈالتے ہیں نا، پور کرنے کے معنوں میں، انڈیلنے کے معنوں میں. اب عام طور پہ خون اور مادہ شہوت کو بہانے کی طرف اشارہ ہے، یہاں اشارہ ہے اس بات میں کہ شادی کا مقصد صرف سیکشل ڈیزائر کا پورا کرنا نہیں ہے، یہ صرف خواہش پوری کرنے کے لیے اس کو رکھ لیں، یہ مستی نہیں ہے، یہ کھیل نہیں ہے، یہ تماشا نہیں ہے، بلکہ محسنین گھر بساؤ گے. شادی کے وقت میں اگر دونوں میں سے کوئی ایک نان سیریس ہے کہ جی بس مجھے تو شادی نہیں تھی کرنی، بس جسمانی تقاضے پورے کرنے کے لیے ایک حلال فیل کر رہا ہوں، یہ بھی جائز نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں چلو شادی کر لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، پھر چھوڑ دیں گے تو اللہ کا بھی دروازہ کھلا. یہ شرط ہے اس کے اندر کہ تم اس وقت، اس نکاح کے کرتے وقت ہمیشہ کے گھر بسانے کی بات کرو. اب آپ دیکھیے کہ اس ایک لفظ کی نظر سے پیپر میرج، ٹائم میرج، ویزا میرج حلال رہی کہ نہ رہی؟ بالکل حلال نہیں ہے. ٹائم باؤنڈ شادیاں کبھی نہیں چل سکتی. ٹھیک ہے. اور یہ بھی بتا دیا کہ شادی تعلق کے قائم کرنے سے بہت بڑی چیز ہے. اب کرو کیا؟ ابھی دو آگے آئیں گی، ایک اور آگے آئے گی، وہ بعد میں دکھاؤں گی. بیچ میں اب کچھ ایڈوائزز ہیں. فمس کم تا تم بھی من ہننا، بس جو بھی تم نے فائدہ اٹھایا ان سے. اس تم تا کا لفظ کیا ہے بلا؟ نیم تا این متا، متا کس کو کہتے ہیں؟ فائدے کو. تو یہاں اشارہ ہے شوہر بیوی کے تعلق میں جو لذت ہے، جو خوشی ہے، کہ مردوں کو اللہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم نے ان عورتوں سے فائدہ اٹھایا نا، اور خوشی ملتی ہے شوہر کو بھی بیوی سے، بیوی کو بھی شوہر سے، فرینڈ شپ ہوتی ہے، تنہائی بڑھتی ہے، دکھ سکھ بڑھتا ہے. آپ دیکھیے کہ آپ اس چیز کو شادی شدہ عورتیں تو بہت اچھی طرح جانتی ہوں گی، ابھی جو ان میرڈ ہے انہوں نے تو اس رشتے کو چکھا ہی نہیں، ان کو پتا ہی نہیں کہ اس میں کیا ہے. سچ بتائیے کہ سب سے زیادہ دل کے اور جذبات کے قریب یہ رشتہ نہیں ہو جاتا؟ ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر آپ کا دل کٹے گا، ان کو مسکراتا دیکھ کر آپ خوش ہو جائیں گے، بھوکے وہ ہوں گے، آپ کو لگے گا میرا پیٹ خالی ہے. یہ استم تھا تم بھی، اللہ کہتے ہیں تم ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا چکے ہو، تو فاتو ہن جورا ہن فریدا، پھر حق مہر ان کو خوشی خوشی دیا کرو. اوپر جو بات کر دی بھی ہم والیکم، یہ اسی کی اب تفصیلات ہیں کہ روتے دھوتے حق مہر نہ دیا کرو، یا شادی کے دن ہی جا کے کمرے میں یہ نہ کہہ دو کہ پہلے حق مہر معاف کر پھر تجھے بیوی سمجھوں گا. نہیں، خوشی سے دو. کیا یہ کام جو انہوں نے تمہارے ساتھ کیا کسی اور سے وہ کر سکتی تھی؟ جو خوشی وہ تمہیں دیتی ہیں، جو خدمت تمہاری کرتی ہیں، جو تمہارا خیال رکھتی ہیں، کیا وہ کسی اور کا کر سکتی تھی؟ تو پھر وہ مردوں، تم اپنی بیویوں پہ دل کی خوشی سے خرچ کیا کرو. دیکھیے مرد کفیل ہے، انشاءاللہ یہ صورت پڑھتے جائیں آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ عورت اور مرد کی کیا ذمہ داریاں اور کیا فرائض ہیں. تو لہٰذا ادھر یہ بات کر کے انسان کو تسلی دے دی کہ شوہر جو ہے وہ مالی معلوم ذمہ داریوں میں اپنے آپ کو خوشی سے لے کر آئیں. ہاں ولا جناح علیکم، تم پہ اس بات میں کوئی گناہ نہیں. کس بات میں؟ فی ما ترادی تم بھی، جس پہ تم دونوں راضی ہو، من بعد الفریدہ، مہر مقرر ہونے کے بعد. اب یہ کیا مطلب ہے؟ حق مہر مقرر ہوا 2000 پاؤنڈ شادی کے موقع پہ، شوہر کے حالات بہت اچھے تھے، اس نے کہا کہ میں اپنی ہونے والی بیوی کو 2000 پاؤنڈ دوں گا. شادی ہوئی، اس نے کہا کہ بیگم آپ لے لیجئے، وہ کہتی ہے نہیں ضرورت، ابھی رکھ دیں، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوا. ہو سکتا ہے کچھ سال مہینے ایسی چلتے گئے، کون پوچھتا روز، اچھے تعلقات ہو تو ساری زندگی خیال ہی نہیں آتا، کیونکہ شوہر یہ 2000 پاؤنڈ تو چھوڑ دیجیے، وہ تو بےچارے ہو سکتا ہے ہر مہینے 2000 پاؤنڈ لا کے دیتے ہو بیوی کو، اور کچھ تک جس کلچر سے میں اور آپ تعلق رکھتے ہیں، سچ بتائیں کیا مرد دولت کو ڈیلتے نہیں اپنے گھر والوں پہ؟ صرف آپ اپنے 10 سالہ زندگی پچھلی شادی شدہ کو کھول کے لکھ کے دیکھ لیں، ایسے موٹے موٹے خرچے جو آپ کے شوہر آپ کو دے چکے، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ مرد کتنا دیتے ہیں۔ یہ تو ہماری نا شکریہ ہے نا کہ ہم سوچتے ہیں ہمیں کچھ نہیں ملتا۔ تو یاد رکھیے کہ اسلام جب کوئی کسی پہ خرچ کرتا ہے یا کچھ اس کو اس سے ملتا ہے نا، اس کا شکر گزار۔ یہاں وہ حدیث زیادہ آ گئی تو صرف شوہر حدیث نہیں، مجھے ایک حدیث نہیں میں نے کہنا تھا، اس کو کاٹ دیجیے، یعنی وہ بات یاد آ گئی۔ اب مجھے سب کچھ نہیں یاد کی یہ حدیث ہے، اس لیے میں سیفٹی کے لیے اس کو نکالتی ہوں، لیکن جو بات ہے وہ کیا ہے کہ جو محسنوں کا حق نہیں دیتا، یعنی جو محسنین جس نے اس کو کوئی احسان کیا، جس نے اس کو کوئی خیر دی، دین کی ہے دنیا کی، شوہر کی مال کی ہے، تو آپ دیکھیے کہ ماں باپ ہمیں پالتے ہیں، اور اسی طرح آپ دیکھیے تو ساتھ ہمیں کیا دیتے ہیں، جو محسنوں سے مخلص نہیں ہے اس کو کبھی خیر نہیں ملے گی۔ ناکام ترین انسان ہے دنیا کا اس بندے کے ساتھ دل سے سنسیئر نہ ہو جس سے اس کو خیر ملتی ہے۔ آج ہمارا کلچر کیا سکھاتا ہے ہمیں؟ آج ہمارا کلچر یہ سکھاتا ہے خوب سے خوب کر کی تلاش، شادی ہوئی 4 مہینے سال چار سال شوہر دکھا رہی، کوئی اور مرد اس سے دولت مند مل گیا، نظریں ادھر لگ گئی، پھر اسے جان چھڑانے کے بہانے بنا شوہر صاحب کیا کرتے ہیں بعض اوقات، 10 سال تک بیوی رہی، 6 بچوں کی ماں بن گئی۔ ہو سکتا ہے کچھ ذہنی اختلاف پہلے بھی ہو، لیکن اب ان کو اس کے آگے خوبصورت لڑکی دیکھی، چھوڑ دو اس کو، بہانے بناتے ہیں کہ کسی طرح یہ 6 بچوں کی ماں کو گھر سے نکالیں اور ہم اس کی جگہ پہ دوسری لے کے آئے 16-18 سال کی۔ یاد رکھیے کبھی انسان فراموش نہ ہو، دنیا کا کوئی ٹکڑا آپ کو بنا نہیں دے گا، اسی لیے کیوں کہا وہ بل والدین احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو کیونکہ وہ تمہارے لیے بڑے بنے۔ انسان کو اپنے رشتوں میں بہت سنسیئر ہونا چاہیے، کیونکہ ہر بندہ ہم پہ کسی نہ کسی طرح سے احسان کرتا ہے، تو انسان کبھی بھی جس کو کہتا ہے جس تھالی میں کھاؤ اسی کو نہ ٹھنگورو، اور کسی بندے کو اپنی قیمت پانی ہے نا تو اپنے لیے یہ معیار رکھ لے، رہتی شوہر کے گھر میں ہوں اس سے کتنی سیریس ہوں، کتنی ویل وشر ہوں، دل میں گرجز، ہمارا حال کے 4 لوگوں میں بیٹھ کے شوہر کی برائیاں شروع، 4 لوگوں میں بیٹھ کے اپنے ماں باپ کی برائیاں شروع کرتے ہیں، ان کو تو چھوڑ دیں۔ تو محسنوں کے ساتھ حق نہیں چھوڑنا، شوہر شادی پہ خرچ کرتا ہے، کرنا چاہیے۔ اب آپ کہیں گے کہ آج تو نہیں ہوا، ٹھیک ہے ہماری تو ماں نے جہیز دیا، ہم سے تو سارا کچھ لیا، تو پھر اسی لیے تو آج وہ شوہر وہ رہے نہیں جو اسلام کے طریقے سے سکھائے ہوئے تھے۔ تو اسی جگہ یہ بات کر کے بتا دیا کہ اب بعد میں شوہر نہیں دے سکا، وہ 2000 پاؤنڈ دینے کے قابل نہیں رہا، تو پھر ماں ترا دئی تم بھی، پھر تم دونوں آپس میں کچھ الیکس لیک کر لو، میم بادل فریدا، نو پرابلم۔ بیوی کہتی ہے چھوڑے 2000 دی، جو ہے دے دیں، 5000 ہی دے دیں، کچھ بھی دے دیں۔ اور بعد میں مرد کہتا ہے نہیں، تم تو اتنی اچھی بیوی ہوئی کہ تمہیں 2000 کیا، میں تو 5000 دیتا ہوں، نو پرابلم۔ ہاں ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ علم والا اور حکمت والا۔ یہ دیکھو اللہ کے علم میں ہو تم، لوگوں کے نظریں تمہارے ظاہر پہ ہیں، اللہ کی نظریں تمہارے باطن پہ ہیں۔ تم باہر لوگوں کے ساتھ کتنے نائس، کتنے میٹھے، کتنے سویٹ ہو، ڈرائنگ روم مینر تمہارے کتنے خوبصورت ہیں، لیکن اندر کھاتا تمہارا کتنا ہے؟ ان اللہ کان علیما حکیما، علیم اور حکیم ذات جانتی ہے۔ حکیم کیوں آیا ادھر؟ چلے علیم تو سمجھ آ گیا کہ اس کی حکمتیں ہیں کہ شوہر کو اپر ہینڈ کیوں دیا، یہ کیوں شرط لگا دی کہ وقت کا تعین نہ کرو شادی کے وقت میں، یہ کیوں لگا دی کہ حق میں رکھو، کیونکہ اس کو سارا کچھ پتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں رکھی، اور اسلام کا نظام کتنا خوبصورت ہے۔ دیکھیے یہ 5واں پارا پڑھیں گے نا، یہ شروع میں تو خاندانی زندگی پڑھیں گے، این بیچ میں پہنچ کے نا تو یہ اطیع اللہ اور اطیع رسول کا پارا بن جائے گا، پھر وہ یہ موضوع چل پڑے گا کہ اگر تم نے سکون پیدا کرنا ہے تو گھروں میں سکون لاؤ۔ کسی سوسائٹی میں کتنی پروگرس ہو رہی ہے، پاکستان، انڈیا، امریکہ، کینیڈا، چائنا، دنیا کے کتنے لوگ ہیں، گھر بیٹھے آپ سوچتے ہیں اپنے سوچ میں کہ وہاں کتنی سکسیس ہے، وہ کتنا سکسیسفل کنٹری ہے، جا کے دیکھ لیجئے کہ اس ملک کا خاندانی نظام کتنا اسٹرانگ۔ اور میں اکثر یہ جملہ بول دیتی ہوں، شوق سے بولتی ہوں، اس لیے یاد ہے کہ جن ملکوں کو ہتھیاروں اور اسلحے سے نہیں توڑا جا سکے گا وہ ملک آج اپنے خاندانی نظام کے ہاتھوں ٹوٹ رہے ہیں، گھروں میں بے چینی، ان لیگل بچے، ڈائیورس وومن، سنگل پیرنٹس، enemy ki musibat, wo enemy bolte hai ki enemy bolte
hai?
Enemy. Isko kya kehte hai urdu mein? Yani ye wo hai jo talaq ki surat mein biwi ko milti hai. Alimony. Alimony love. Aap kehte hai ye kya bala hai? Yani आज आप देखिए कि वेस्ट करती है, किसी ने किसी का जुमला सुना तो उसने कहा आई एम दी बेस्ट हाउसकीपर। अब अमेरिका में हाउसकीपर कहते हैं घरों की सफाई करने वाली औरतों को, ठीक है। तो औरत पकड़ के कहती है आई एम दी बेस्ट हाउसकीपर, उसने कहा वो कैसे, ये तो कोई ऐसी बात नहीं है कि तुम सफाई वाली औरत हो। कह रही है बिकॉज जब मेरा अपने शोहर से दिल भरेगा तलाक फाइल करूंगी और वो जो घर है वो मेरे नाम आ जाएगा। एलमनी में वो घर मर्द से, जिस तरफ ये बात है ना कि इस्लाम में मर्दों ने जुल्म किया औरतों पे, ऐसी प्रोपेगंडा, इसी तरफ वेस्ट में आज औरत जुल्म कर रही है मर्द पे। इस्लाम कहता है कि मर्द बीवी को डाल रहा है घर में रखा है, उसको उस पर खर्च करे, शादी हुई दे दिला के दैट्स इट खत्म। ये आज आपने सिस्टम नहीं देखे कि तलाक के बाद भी मर्द देते रहते हैं, बाद बच्चों की जरूरत में बाद वादा घर उसका होता है वो पूरा ले जाती है। तो इस्लाम ना मर्द पे जुल्म करता है ना औरत पे, क्योंकि इन्नल्लाहु काना अलीमन हकीमा, अल्लाह इल्म वाला और हिकमत वाला। अच्छा, इतनी बात में से कोई सवाल अगर आपके जहन में कोई कमेंट है तो आप पूछिए, फिर आगे चलते हैं। क्या फीलिंग आई है आपको इतनी बात सुनते हुए? जी आप कुछ कहिए इरम, ऊंची बात से बेटा बहन से बताओ कि आपको ये बातें सुनकर क्या फील हुआ, जल्दी से। एक सेकंड भी वेट करेंगे तो ये हम सबके मिलके कितने मिनट बन जाएंगे, ठीक है। एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 60 लोग भी अगर सुनेंगे ना बात को तो वो एक सेकंड एक मिनट में चला जाएगा। जी आप प्लीज। जी बिल्कुल, हमें एम्बेरेसिंग मुस्लिम नहीं बनना। और आज अगर अपनी यंग जनरेशन को हम ये बातें नहीं समझाएंगे तो क्या वो सर उठा के फखर से चल सकेंगे सोसाइटी में? जी आप सॉरी सदर नाम है ना आपका, प्लीज।
मुझे तो ये बात ज्यादा ये बच्चों के शोहर के रिश्ते और उनके भूख की बात हो रही थी। आज जो मैंने सुनाई ये मेरे लिए एक नया थी, बिल्कुल नई बात थी कि हमारे यहाँ गुलाम और लॉन्डी के भी इतने ज्यादा स्लेव्स के भी इतने हुकूक है हमारे यहाँ, और कितनी खूबसूरती के साथ सबको यू नो बिल्कुल प्रोटेक्शन, एक पूरा एक बबल में पूरा प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है, बबल रात को ना करके दिया कि यू नो कि कोई मिस यूज ना करे, कोई इनकी इंसल्ट ना करे या तो कोई इनसे गिरावा कम करना चाहिए, ये सब बराबर के हुकूक कर दी हमारे। और बस मुझे एक चीज आपसे ये पूछना थी कि जैसे जब पार्टियों के साथ जल होती थी और उनके आपके गुलाम था वो हमारे पास आती थी तो उनको चलो मुसलमान कर दे, तो अगर जब मुसलमानों के उसमें जाते थे तो वहाँ पे क्या होता था?
जी इनका सवाल ये है कि अगर अभी तो हमने जितना भी पढ़ा कि मुसलमानों के पास नॉन मुस्लिम औरतें आती तो उनके साथ ये होता, बिल फर्ज मुसलमानों की औरतें काफिरों के पास जाए तो क्या होता है? ये इंशाल्लाह इसकी डिटेल्स हम पढ़ेंगे सूरह अल मुमतहना में, पूरी आयत है कि आप घूम जाते हैं इतने ज्यादा उसमें अल्लाह ने हक रखे कि आप जाइए घर जाके सिर्फ उसका तर्जमा पढ़ लें। मैं कह सकती हूँ सिर्फ तर्जमे से आपको कोई बात ही नहीं समझ आएगी, लेकिन अल्लाह के कानून कैसे खूबसूरत है, कवानीन है उसके, ठीक है। दूसरी बात यह कि मुसलमान अमूमन अपनी औरतों को साथ नहीं लेके जाते थे। आप अल्लाह के नबी का मिजाज देखिए, सिर्फ चंद औरतें जिनको नर्सिंग आती थी, मरहम पट्टी कर सकती थी, चंद नाम है सहाबियात के जो जाती थी वक्त देख कर है। और दूसरी बात है कि सिवाय ओहद के मुसलमानों की कोई जंग हारी नहीं आज तक। आप क्या कहते हैं? आपको मुझे पता भी नहीं हम किस शाही खानदान से ताल्लुक रखते हैं, वल्लाह ही सिर्फ मैंने देखा है जो नेमत मिल जाती है ना उसकी कदर कोई नहीं होती। सिंपल हमारा एक लफ्ज में ये हाल है कि जो नेमत पास होती है उसकी कदर कोई नहीं होती और दूसरों की चीजों को देख देख के हम हसरतें करते हैं, ना शुक्र लोगों से अल्लाह नेमतें छीन लेता है। आज हम क्यों महरूम है? हमारा दिल दिमाग आप देखिए कि अगर इस दीन की बात में नहीं लग रहा ना तो ये महरूमी की निशानी है। अल्लाह ताला ने इस्लाम का जो कवानीन बनाए, अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे ऊपर सिर्फ एक नबी बनाकर नहीं भेजा, एक बेस्ट गाइड बनाकर भेजा। जितना सीरत को पढ़ते जाएंगे आपका दिल इस्लाम की मोहब्बत में चूर होता जाएगा। तो ऐसी कोई मिसाल नहीं। बाद में गलतियां मुसलमानों से कुछ हुई, आप बरसगीर पाको हिंद की हिस्ट्री जब पढ़े ये लॉन्डी का मौजू भी क्यों बदनाम हुआ आपको पता? जब बाद में अगली आयतों में हम पढ़ेंगे जब मुसलमान ऐश खोश हो गए, याश हो गए, तो उन्होंने फिर हरम बनाए। پھر انہوں نے دوسروں کی لونڈیوں کو بلایا، ہندو لونڈیاں بنائی، باندیاں رکھی اور نچایا اور گایا اور طوافیں بنوائی، انہوں نے بدنام کیا. صحابہ اور تابعین اور اس کے بعد کے کئی سالوں میں یہ ایشو ہی نہیں اٹھا، کیونکہ وہ ہر چیز میں تھے اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو کبھی شکست ہی نہیں دی تھی. میرا تو پھر دل بھر جاتا ہے اس بات پہ کہ ہم کن لوگوں میں سے تھے کہ جن کو کبھی شکست ہوتی نہیں تھی، آج ہم وہ بن گئے کہ جن کو کبھی پتہ ہی نہیں نصیب ہوتی. گھر سے سوچ کے نکلتے ہیں کہ آئی ول بی لوزر بیکاز آئی ایم اے مسلم. پہلے سے کوئی جنگ لگے، آپ دیکھیے اپنے پچھلے 10-15 سال جو آپ کی شعور کی زندگی کے، کتنی دنیا میں جنگیں لگ رہی ہیں. کفر اسلام کو تنگ کرتا ہے، کہیں آپ کو کوئی خوشفہمی لگی کہ آپ مسلمان جیت جائیں گے، کہاں فتح ہوتی ہوئی دیکھیے آپ کو؟ بیکاز اس وقت بھی آر انتہا کرا ہم سیاہیوں میں، کیونکہ ہم نے اس کتاب کو چھوڑا ہوا ہے. ہم پیغام کو چھوڑ کر پیغام دینے والوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں واللہ. اس لیے اتنے گروہ اور اتنی جماعتیں بن گئی. شخصیات کے پیچھے جانے والے کبھی دین نہیں سیکھیں گے، کیونکہ صحابہ کرام کا نظر پیغام پہ ہوتی تھی، یہود مدینہ کی نظر پیغام بر تھی. وہ اللہ کے نبی کی ذات میں اتنا کھوئے کہ اسلام قبول نہیں کیا، حالانکہ اللہ کے نبی کے ساتھ ان کو کوئی بغض نہیں ہونا چاہیے تھا. تو لہٰذا اسلام کی یہ باتیں سنتے وقت ہم اللہ کا دل کی گہرائی سے شکر ادا کریں کہ مسلمان رکھنا ان سالوں کے بعد کیا ہوگا. آپ سوچیے تو صحیح، آج ترجیحات بدلی ہیں کہ نہیں بدلے؟ آنے والی آپ کی بچوں کی نسلوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ آپ کے پوتے ہم تو نہیں ہوں گے اس وقت، نسلیں تو آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں، لیکن کیا بنے گا؟ کیا ہم اس حصے میں اپنا حصہ نہ ڈال کے جائیں؟ اگر اللہ آج ہمیں اس قرآن کی خدمت کے لیے چن لے، روز جا کے 2 نفل پڑھیں صرف اس بات پہ کہ اللہ تو نے مجھے اس کام کے لیے چنا، مجھے مرتے دم تک چنے رکھنا. جس طرح شادی کی صورت میں یہ نہیں کہہ سکتے نا آپ کہ یہ شادی ٹائم باؤنڈ ہے، اس طرح اس قرآن کی خدمت کو آپ ٹائم باؤنڈ نہیں کہہ سکتے. کب کورس ختم ہوگا جائیں گے چھٹی کی جان، کب ختم ہوگا، کیا کتنا رہ گیا؟ دعا کرے آخری دم تک یہ کورس کبھی نہ چھٹے. یہ کورسوں کے نام بدل جائیں گے. اصل میں اللہ اس وقت آپ کو چن رہے، آپ کو تو نہیں دکھ رہا جو آپ کے پاس ہے، اللہ کی توفیق سے مجھے بہت کچھ دکھتا ہے آپ کے پاس. کیونکہ آپ بچوں کو تو کبھی نہیں پتا ہوتا کہ ماں روز صبح اٹھا کے کیوں دان صاف کراتی ہے اور کیوں اسکول میں لیتی ہے، لیکن ماں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ میرے بچے کے روشن مستقبل کے لیے ضروری ہے. تو آج کے دور میں اگر کچھ کر سکتے ہیں نا، تو دین کی خدمت کے لیے قرآن اور سنت کی تعلیم کام کرتے. یہ پیغام ہمارے پاس اتنا اسٹرانگ ہے، اتنا فخر ہے اس کے اوپر مسلمان کو بات کرتے ہوئے، کوئی کمپلیکس نہیں. آپ پوری دنیا کے فورم پہ لے گئے یہ پیغام، انشاءاللہ اسی یقین سے پیش کرنے کو تیار ہوں جس طرح آپ لوگوں کے سامنے تیار ہوں. کوئی امبیرسنگ میسج ہی نہیں ہمارا. ابھی لانڈی غلام کا ایشو کتنا اسٹرانگ ہے، جائیے آپ یو این او کے فورم میں کسی ایسے انگلش بولنے والے کو یہ ساری باتیں دے کے بھیجیے، پورے یقین سے منوا کے آئے گا. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ جو اس جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں ان کو خود بھی نہیں پتا بےچاروں کو. جی آپ ارم جی پلیز ادھر آ جائیے تھوڑا سا قریب تاکہ آن لائن بھی والے سنیں. آپ کہنے تک یہ آن لائن کی بات سن لوں، کینڈیڈیٹ سچ اے بلیسنگ جسٹ ٹیسٹ اٹ. یعنی کہتی ہیں کہ یہ بلیسنگ ہے کلاس میں بیٹھنا، یہ اس کو ٹیسٹ کرے. آپ آ جائیے، میں آپ کو ویٹ کر رہی ہوں. بٹ وی نیڈ ٹو نو فرسٹ، بالکل دا یو این چارٹر آف ہیومن رائٹس از نتھنگ کمپیئر ٹو اسلام. آج دنیا کے بنائے ہوئے قوانین ہیں وہ کچھ نہیں اسلام پہ. جی آپ نے
جب میں نے کورس اسٹارٹ کیا تھا تو میں نے سوچا تھا کہ پہلے تو یہ تھا کہ 3 سال میں کورس مکمل ہو جائے گا جو انشاءاللہ اس سال میں مکمل ہو جائے گا. لیکن یہی دعا ہے کہ واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ دم تک جو ہے اس چیز کے ساتھ جڑے رکھیں اور الحمدللہ اللہ فرمائے موقع دیے کہ اس کے لیے کام کر سکے. تو ہم سب کا یہی ہے کہ صرف اس کورس کے لیے نہیں رکنا، آگے بھی ہمیں چلنا ہے اور کام کرنا ہے. اور جو خود سیکھتے ہیں انشاءاللہ دوسروں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا عورت کو محفوظ کرا ہے کہ شادی کے بندھن میں باندھ کے، اور میاں بیوی کا بہت ہی خوبصورت رشتہ جو ہمیں قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سارے کا ہم سب کو یہی ہے کہ اپنے رشتوں کو اور خوبصورت بنائیں انشاءاللہ.
یہ آن لائن سے کوشچن ہے کہ کیا عورت کی طرف سے نکاح کا پیغام نہیں دیا جا سکتا، یعنی اس کے ولی کی طرف سے؟ اب اگلا ایشو شروع ہو رہا ہے. ابھی جتنے نکاح کے پلرز ہیں اس میں ہم نے دیکھ لیا کہ ٹائم آؤٹ میرج نہیں ہوگی، حق مہر کا ذکر ہوگا، مرد ذمہ دار ہے اور اس میں قبولیت ہوگی. اب آگے انشاءاللہ ولی کا ایشو آ رہا ہے تو اس میں آپ کو اپنے سوال کا جواب مل جائے گا. اور یہ کہتے ہیں کہ امپورٹنٹ ٹو ٹرانسمٹ دیز آیات ان اسموتھ گریجول وے ٹو آور کڈس. بالکل یہ چیزیں اچھے طریقے سے جب آگے جاتی ہیں تو پھر لوگوں کو سمجھ آتی ہے. چلے ہم آگے چلتے ہیں اسی ٹاپک کی کنٹینیوشن. جی آپ پلیز. جی جی صاحب ٹیک چھوڑے, ٹیک چھوڑ کے بیٹھے آپ بات کرتے رہے. ٹھیک ہے دیکھیے, نکاح ہی کا نعم البدل امیر وقت کا سپاہی کے ہاتھ میں دینا. ٹھیک ہے نکاح کیا ہے, دو بول ہے نا. کبھی آپ بیٹھ کے ذرا عقل سے پوچھیں یہ نکاح کی کیا ضرورت ہے. خوف اس بات کا آتا ہے کہ جتنی ہم نے شادی میں رسمیں شامل کر لی ایک وقت ہو سکتا ہے کہ نکاح کا وقت ہی نہ ملے. چلو جی تو ایسے چلے جاؤ, اب کیا کرنا ہے, دو بول ہی ہیں نا, کہیں گے تو کیا بڑی بات ہے جی, چار بول ہے اس سے کیا ہوتا ہے. لاجیکل لوگ جو بات عقل کو بات کی تھی کہ عقل اور شریعت کے جب بیچ میں تقابل آتا ہے تو عقل تو کہے گی کیا فرق پڑتا ہے. جاؤ بھائی ہو گیا. کوئی کہتا ہے ایک لڑکا لڑکی سے بھاگے اور بھاگ کے حرم میں چلے گئے اور کہتے جی ہم نے حرم کو گواہ بنا کے شادی کر لی ہے. کوئی کہتا ہے میں نے اس کے گلے میں پھول ڈال دیے, اس نے میرے ڈال دیے, نکاح ہو گئے. تو یہ باتیں آگے پڑھتے ہیں, اصل ٹاپک تو اب آگے ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھوڑے ڈیٹیلس دیے نا جو ہماری سمجھے کہ انفارمیشن ہے, اصل تسکی والی آتے آگے. جی پلیز. انہوں نے پوچھا کہ ایک حدیث ہے, بالکل صحیح حدیث ہے کہ قیامت کے قرب قیامت لونڈی اپنی آقا کو جنے گی. صحابہ نے بڑی حیرت کے اظہار کیا, جیسے آپ کے ذہنوں میں اس وقت ہے کہ اللہ کے نبی جب لونڈی خود اپنے بچے کو جنم لے گی تو لونڈی کیسے رہے گی. تو آپ نے فرمایا کہ میں تو تجھے بڑا عقل مند سمجھتا تھا. مطلب کیا ہے کہ اس سے مراد ہے کہ قیامت کے قریب اولادیں اتنی نافرمان ہو جائیں گی کہ اپنے ماں باپ کو لونڈی اور غلام کی طرح ٹریٹ کریں گی. Is it true? کوئی سرکمسٹانسز بن رہے, جس اٹس مائی اٹس می مائی سیلف, یہ ہوں میں ہوں, میری مرضی میری جس جس سے جتنا زیادہ اپنے بچوں کو آپ ان پیمپر کریں گے یہ ایٹیچیوڈ آپ آج بھی دیکھ سکتے ہیں. وہ آپ کو کہتے نکال دیں گے, کہیں گے جاؤ یہ میرا گھر ہے, تم جاؤ تمہاری کیا مرضی, یہ میری مرضی ہے. تو مطلب یہ اس کا یہ ہے کہ چھوٹے لوگ جو ہیں جو ڈیپینڈنٹس ہیں وہ آپ کے آگے آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کے لیے اس میں آسانی کرے. اب چلتے ہیں آیت نمبر 25 کا, آیت نمبر 25. اب دوبارہ اسی موضوع پہ واپس آ جائیں, نکاح ہی کی بیسکس بتائی جا رہی ہیں. وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا, اور جو کوئی تم میں سے اتنی سکت نہ رکھتا ہو. کتنی سکت؟ تولن سے مراد قدرت, سکت میں نے آسانی کے لیے بول دیا. کہ وہ این کہ وہ نکاح کر لے. کس سے نکاح کر لے؟ ایک مرد, بلکہ اس کا ایسا کیجیے کہ لکھ لیجئے میں لکھاتی. وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ, اور جو نہ طاقت رکھتا ہو, مِنْكُمْ تم میں سے, کم کے نیچے لکھیے آزاد مسلمان مرد, خاندانی یا آزاد مسلمان مرد ہے, نہیں رکھتا تولن قدرت. قول وہی ہے جسے ضد طول, اللہ تعالیٰ کا بڑا پیارا نام ہے, سورت مومن کے اندر شاید آتا ہے ضد طول, بڑی قدرت والا طول, وہی لفظ ہے. ٹھیک ہے, کس بات کی قدرت؟ این کے حل مخصنات المومنات, کہ جو کوئی نکاح کر سکے خاندانی آزاد عورت سے. یعنی کوئی لڑکا ہے بیچارہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے, شکل و صورت کا بھی واجبی ہے, کوئی رشتہ دیتا ہی نہیں اس کو, آزاد گھر کی کوئی لڑکی اس کے پاس نہیں آ پاتی, اب کیا کرے؟ اب ذرا غور سے سنیے گا, تھوڑا اہم ایشو ہے اس کے آگے. ایک لڑکا یا مرد, وٹ ایور, نو پرابلم, اس کو آزاد گھر کا خاندانی گھر کا کوئی مرد اپنی بیٹی یا بہن نہیں دیتا. وجہ کیا ہے کہ اس کے پاس وہ سارے ریسورسز نہیں ہیں جو اس لڑکی یا عورت کو خوش رکھے. اب کیا کرے؟ زنا کر لے, مجبور ہے جی, شادی نہیں ہوتی, جا کے ایسے لیونگ ٹو کہتے بغیر شادی کے رہ لے, بوائے فرینڈ شپ گرل فرینڈ شپ. یہاں میں روز کے یہ جملے بول رہی ہوں کہ آج جتنے لوگ غلط تعلق الیگل رکھتے ہیں وہ یہی دلائل دیتے ہیں, بیکاز وی آر الون, بیکاز ہماری شادی نہیں ہو رہی, بیکاز وی ہیو ٹو, ہم پردیس میں یہاں اتنی عورتیں ہم ان صبر نہیں کر سکتے, ہمارے ساتھ پڑتی ہیں عورتیں, لڑکیاں ہمیں پہل کرتی ہیں, کچھ بھی ہے نہیں ہو رہی نا شادی. تو ملکت ایمان کو من فتیاتکم المومنات, تو پھر اس میں سے جو لونڈیاں ہیں کسی دوسرے کی. اب یہ جملہ یقین کریں میں آپ کو سچ کہتی ہوں, میں 2-3 دفعہ قرآن پڑھ چکی تھی پڑھانے کے بچڑے, مجھے یہ جملہ نہیں سمجھ آیا ہوا تھا جو اللہ نے شرح صدر پچھلے چند سالوں میں کیا. میں کہتی تھی اپنی ہی لونڈی سے کون کیسے نکاح کرے, دیکھنے میں ایسے ہی لگتا نا, تمہاری لونڈیوں میں سے نکاح کر لے, یعنی اپنی لونڈی سے نکاح کر لے. میں کہتی تھی پیچھے تو اتنی بحث کی ہے کہ جی لونڈی ہے اس کے ساتھ نکاح کی ضرورت نہیں, اور جب لونڈی بھی پاس موجود ہے تو پھر نکاح کی ضرورت کیا ہے. تو حالانکہ ادھر ماں ملکت ایمانکم سے اپنی لونڈی نہیں ہے, دوسرے مسلمان کی لونڈی ہے. ایک لڑکا یا مرد جس کی شادی نہیں ہو رہی, آزاد گھر والا خاندانی لوگوں میں سے کوئی رشتہ نہیں دے رہا, تو وہ کسی دوسرے مسلمان کے پاس جائے اور اس کی فتیاتکم المومنات ایمان والی لونڈی سے رشتہ مانگ لے. بات بس ہے, آپ جا کے کسی کی لونڈی سے خود ہی محبت بھرا خط لکھ دیں, نہیں اس سے جا کے کہے کہ تم اپنی لونڈی کا نکاح میرے سے کر دو. واللہ اعلم بایمانکم, اللہ تمہاری ایمانوں کو خوب جانتا ہے. کیا مطلب؟ کہ اللہ کو پتا ہے کہ مسلمان لڑکے یا مرد تو کتنا اپنی نظر کو پاک رکھنا چاہتا ہے, کہ اعلیٰ گھر کی لڑکی نہیں بھی مل رہی پھر بھی تو زنا اور بدکاری پہ نہیں جاتا, بلکہ تو کسی کی ماسی کی بیٹی سے شادی کرنے کو تیار ہے. آج کی زبان میں آپ کہہ رہے ہیں کسی بھی تھرڈ گریڈ کے کسی مرد کی بیٹی سے شادی کرنے کو تیار ہے, تو اپنا سٹینڈرڈ آف رشتہ لوور کر رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ تجھے ضائع نہیں کرے گا. اور باقی رہ گئی بات لونڈی یا غلام, بعدکم من بعد, تم سب ہو تو اصل میں ایک ہی. کیا مطلب؟ یو آل آر ہیومن. پہلی آیت یاد کر لے سورت نساء کی, یا ایھا الناس, اے لوگو تم کون ہو؟ جس کو پیدا کیا اللہ نے, من نفس واحدہ, تو اصل میں تم سب ہو. اب یہاں بات کلیئر ہوئی, اب کیسے کریں؟ سوال پیدا ہوتا ہے ذات عورت کا تو رشتے کی بات ختم ہوئی, اب آگئی کسی لونڈی کے ساتھ نکاح کرنا. سوسائٹی ہے, ایک مرد کے پاس چار لونڈی ہیں, دو ہیں, وہ ان کو کہتا نہیں میں نے ان سے تعلق نہیں رکھتا, اس کا کوئی اچھا رشتہ ملا تو میں شادی کر دوں گا. ایک لڑکا جا کے کہتا ہے میری کر دو, تو اب کیا کرو؟ خود ہی نہیں کر سکتے کسی کی ماسی سے بھی شادی, بلکہ فن کے ہو ہننا. نوٹ کیجئے گا, اس میں بہت سارے یعنی فیکٹرز ہوتے ہیں گرامر کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو, یہاں فن کے ہو ہننا, تم نکاح کر لو ان عورتوں سے. ہننا کے نیچے لکھیے لونڈیاں, کسی کی لونڈی, کون سی؟ مومنہ. کافر لونڈی سے نکاح نہیں کر سکتا کوئی مسلمان, لیکن ایمان والی سے کرے گا. کیسے کرو؟ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ, ان کے مالکوں کی اجازت سے. کسی لونڈی کا مالک جب تک خود اپنی لونڈی کی شادی دوسرے شخص سے نہیں کر دیتا تو خود نہیں کر سکتا. یہ لفظ جو ہے نا بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ, اس کے نیچے لمبا سیرو ڈال کے لکھ لیجئے نکاح کا چوتھا بیسک پلر ولی. بخاری کی روایت ہے لا نکاح الا بولی, نکاح نہیں ہوتا سوائے ایک ہی صورت میں کہ ولی ہو. یہاں سے ولی کی تھوڑی سی ہمیں بات بھی سمجھ آتی ہے کہ پیپر میرج, سوری کورٹ میرج, لو میرج وہ جس میں باپ کے ہوتے ہوئے باپ نہیں آ رہے, اسلام میں الاؤڈ نہیں ہے. باپ کی موجودگی لازمی ہے, باپ نہیں ہے تو پھر بھائی, بھائی نہیں ہے تو پھر دور کے رشتے. اور اس میں حکم کے کہ قریب کے ولی کے ہوتے ہوئے دور کے ولی کی بات نہیں چلتی. مطلب لڑکی کا دل آ گیا کسی ایک لڑکے سے شادی کر دیں, باپ مان نہیں رہا, کہتے نہیں مانتے ناسی میں ماموں کو لے جاتی ہوں, نہیں کر سکتی. کورٹ میرج اسلام میں الاؤڈ نہیں, اگر یہ شادی کر دی جائے تو یہ زنا ہوگا, اور اس کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوگی وہ ولد الزنا ہوگی. کیا کریں پھر بعد میں؟ رہنے لگ گئے, کر دی غلطی زندگی میں, اب کیا کریں؟ باپ کو منائیں کہ اب تمہیں رہ رہی ہیں, اب کیا کرو؟ مان جاؤ, مان گئے پھر جاؤ دوبارہ نکاح کراؤ, اسی سے پھر نکاح کراؤ بغیر نکاح. اور ایسا واقعہ ہوا, ہم نے بہت قریب یہ چیز دیکھی کہ لڑکی نے زبردستی باپ کی بجائے ایسے ہی کسی دوسرے مولوی صاحب کو ڈال کے نکاح کرا لیا, پتہ نہیں کس مولوی نے کر بھی دیا, گچی بھی ہو گئی بعد میں. پھر بعد میں ہمارے کلچر میں 2-4 سال بعد پھر ماں باپ کہتے چلو مل لو, مل تو جاتے ہیں لیکن پھر نکاح کی دوبارہ نوبت نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کرو گے کسی کی لونڈی سے شادی تو پہلی شرط ولایت ولی ہوگا, دوسری فآتوہن اجورہن بالمعروف, اور ان کو بھی ان کے مہر معروف طریقے سے دو, دوسری شرط ادھر بھی آ گئی. یعنی ایون چھوٹے گھر کی لڑکی یا غریب لڑکی سے بھی شادی کر رہے ہو تو پھر بھی حق مہر ہوگا. ہاں کم ہوگا, بڑے والے تو زیادہ مانگ رہے تھے, یہ تھوڑے پر راضی ہے, یہ غریب تھوڑا دیتا ہے. تیسری شرط مخصناتن غیر مصافحات، ان کو حصار نکاح میں لا کر نہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے والی ہوں. وہی ساری شرطیں جو ادھر تھی وہ ادھر لونڈی کے نکاح میں بھی ریپیٹ ہو رہی ہیں، سمجھ؟ ورنہ پڑھتے ہوئے پیرنٹس کی سکون کو لگتا ہے کہ یہ دو دفعہ ایک ایک بات کیوں کی جا رہی ہے. تو پہلے آزاد عورت کے ساتھ ہم پڑھ چکے، اب کسی کی لونڈی کے ساتھ کرنے کی صورت میں وہ ساری شرائط. اور انشاءاللہ صورت مائدہ میں ہم پڑھیں گے اہل کتاب عورت کے ساتھ بھی جب کوئی نکاح کرے گا یہ ساری شرائط اس میں بھی آئیں گی. کہیں کوئی لوپ ہولز ہے ہی نہیں ہماری سوسائٹی میں. یہ تو بس جو لوگ لگے ہوئے اپنی خواہشوں کو پورا کرنے، وہ اپنی مرضی سے شریعت کی وہ کہتے ہیں نا موم کی ناک بنا کر ادھر سے ادھر موڑ لیتے ہیں. تو کہا کہ ان کو بھی حق میں ہے. تو تیسری شرط مخصنات غیر مصافحات، اور ان کو حصار نکاح میں لا کر نہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے والی ہوں. یعنی کسی کی لونڈی سے بھی تعلق قائم کرنا ہے تو کرائیٹیرین وہی ہے کہ کرپٹ نہ ہو، نہ تو اس کے ساتھ تعلق میں اور نہ وہ پیچھے بری ہو، بلکہ ولا متخذات اخدان، اور نہ ہی چوری چھپے دوستیاں کرنے والیاں ہوں. اللہ اکبر، ایک چیز کے اوپر آپ حیران ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے کھول کے بیان کر دی. دو طرح سے اس آیت کو آپ سمجھ لیجئے کہ کسی کی لونڈی سے بھی نکاح کر رہے ہو تو ساری وہی شرائط ہیں جو آزاد عورت کے ساتھ ہیں، ٹھیک. اور دوسرا ادھر ایک لڑکی کو پسند کر رہے ہو رشتے کے لیے، کرائیٹیرین کیا ہے کہ وہ عورت لڑکی بدکار نہ ہو، اس کے لڑکوں سے تعلقات نہ ہوں، اور چوری چھپے دوستیاں نہ کرے. اس کو آپ اور میں کیا کہتے ہیں آج کے دور میں؟ یہ ہے لیونگ ٹوگیدر، بوائے فرینڈ شپ، گرل فرینڈ شپ. دیکھیے لونڈیاں اس دور میں یہ حرکتیں کرتی تھی. جیسے کبھی آپ سنتے ہیں نا، چونکہ تعلیم نہیں ہوتی، اوپر سے غربت ہے بےچارے حالات، تو بعض دفعہ گھروں کی ماسیاں لڑکیاں ان کی اس طرح کی چوری حرکتیں کرتی ہم نے سنی ہے بچپن سے دیکھتے آئے، فلاں کی ماسی ایسی. اور گاؤں میں رہتے ہیں جو لوگ، ان کو حلال حرام کا پتہ بھی نہیں ہوتا. بعض جب اپنے مرد کہیں ہوتے ہیں تو گھر کے دوسرے مردوں کے ساتھ تعلقات کھوتے ہیں، ان پڑھ لوگوں میں. بالکل اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر کہیں لڑکے اور لڑکی کے شادی سے بغیر تعلقات ہیں نا، تو یہ صرف غلاموں اور لونڈیوں میں ہوتے تھے، پچھورے لوگ. خاندانی اور شریف لوگ جیسے ہمارے جیسے جن کو سوسائٹی میں ایک عزت حاصل ہے، ادھر اس کا تصور بھی ممکن نہیں ہے. حضرت عمر نے ایک دفعہ ایک لونڈی کو پوری چادر نقاب میں اپنے آپ کو چھپائے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے تو کیا ہماری آزاد عورتوں کی ریس کرتی ہے؟ یعنی اس وقت اپنا منہ کھلا چھوڑ کے پھرنے والی صرف لونڈیاں ہوتی تھی، پہنتی، اوڑھتی، سجتی، سنورتی، لوگوں کو ناداوتے نظارہ دیتی، وہ لونڈیاں ہوتی تھی. آزاد عورتیں تو بڑی خاندانی ہوتی تھی، چھپی چھپائی، ڈھکی چھپی گٹھلی کی گٹھلیاں ہوتی تھی. یہ تو ہم نے بھی آج سے 40-50 سال پیچھے کی فلموں میں دیکھا ہی ہے نا. ہمارے اپنے برصغیر پاک و ہند میں عورتوں کو کیا ڈولیوں میں ڈال کے ادھر سے ادھر لے کے جاتے تھے، گھر میں پتہ بھی نہیں ہوتا تھا عورت نام کی کوئی چیز ہے، کیونکہ گھر میں اتنے مردان خانہ الگ، زنان خانہ الگ. آج بھی یہ ہو سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو اب یہاں بات کر سکتے ہیں آپ لوگ کہ لڑکی لڑکے کے شادی سے پہلے کے تعلقات کی کیا حیثیت ہے. اسلام عورت لونڈی کو نہیں اجازت دے رہا، تو آپ بتائیے کہ میرے اور آپ کو دیں گے؟ اچھا آپ کہیں گے یہاں تو دیکھیں چوری چھپے دوستی کی بات ہے، آج کل تو ہم بڑے لبرل ہیں، چوری چھپے تو کرتے ہیں. پتا ہے میری اماں کو میں فلاں لڑکے سے ملتی ہوں اور میرے فلاں کو پتا ہے، تو کیا یہ ختم ہو گیا اس کا ششو؟ اس سے مراد انلیگل تعلقات ہے، چاہے وہ کسی کو پتا چلے نہ چلے، اور چھپتے کبھی نہیں ہیں. یہ بل جل رہا ہے نا، یہ نہیں چھپے گا. آپ یہاں سے پودینے کی گٹھی لے رہے نیچے، نہیں چھپے گی، خوشبو پھیل جاتی ہے، اچھی بھی پھیلتی ہے بری بھی پھیلتی ہے. آپ کسی کو ایڈمائر کریں کہ نہ کریں، اس کی خوبی خود ہی سامنے آ جائے گی. اور اسی طرح اپوزٹ بھی ہے. تو اسلام میں اس کی بالکل اجازت نہیں ہے. آپ کو پتا کہ جب یہ اسلام ہوا، کسی کی لونڈی سے کسی کا نکاح ہو تو کھلم کھلا ہو، یہاں یہ بھی مراد ہے کہ اب لونڈی سے بھی جا کے چپکے پہ نکاح نہیں کرو گے، اعلان کرو، اناؤنس کرو فلاں کی لونڈی یا فلاں کے نکاح میں، پورا پبلسائز کیا جاتا تھا اس کو. آج بھی نکاح کے احکامات میں اے لنو اعلان کرو، یہ جو 10 بچتا نکاح کے موقع پہ، اس کی یہ حیثیت ہے کہ اعلان ہو جائے کہ یہ لڑکا لڑکی اب میرڈ ہے، تاکہ کل اگر کوئی ان کو کسی جگہ آتا جاتا دیکھے تو انگلیاں نہ اٹھائیں کہ یہ لڑکا لڑکی کیوں بیٹھے ہیں. حضرت سمیہ سے حضرت یاسر نے نکاح کیا تھا. حضرت سمیہ کون تھی؟ ابو جاہل کے چچا کی لونڈی تھی، ایک شریف انسان تھا. حضرت یاسر رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے اور یمن سے آ کر مکہ میں بات ہوئے، تو انہوں نے ابو جاہل کے چچا سے جا کر اجازت لی اور ان کی لونڈی سمیہ سے شادی کی. اور ان سے بھی حضرت عمار رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے. تین لوگ تھے، عمار اور سمیہ ماں بنی بعد میں، اور بیٹا یاسر تھا. تینوں ابو جہل کے کنسٹڈی میں آگئے، اور جب اسلام آیا تو بہت سزائیں دیتا تھا ابو جہل ان کو. یاسر عمار بن یاسر اور عمار کی ماں بی بی سمیہ، جب ابو جہل کا وہ چچا جو بڑا شریف تھا فوت ہوا، تو ابو جہل نے ان کو اپنی کنسٹڈی میں لیا اور بدترین قسم کی سزائیں دی، حتیٰ کہ حضرت سمیہ کو اس نے شہید کروا دیا. تو یاد دیکھیے کہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں. آپ ایسے نہ پڑھ لیں، کچھ بھی پڑھ لیں، سب پر پڑھ لیں. الشیطان الرجیم. تو بہرحال یہی بات ہو رہی تھی کہ کس طرح سے پھر ابو جہل کے پاس سے جب یہ لوگ آئے اور ان کے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا گیا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت سمیہ کو پہلی شہیدہ ہونے کا فخر دیا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ جو لوگ آزمائشوں اور تکلیفوں میں سامنے آتے ہیں، پھر ان کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بعد میں عزت بھی دیتا ہے. یعنی ان کے نام کے ساتھ آج بھی یہ لفظ آ جاتا ہے کہ پہلی شہیدہ تھی یہ اسلام میں، اور وہ حضرت سمیہ تھی. اب لونڈی کے نکاح کی بات آگے چلتی ہے. فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ. اب لونڈی سے نکاح ہو گیا، شرائط ساری وہی تھی جو ہوتی تھی، لیکن اب لونڈی اگر بد کردار تھی اور اس نے شادی شدہ ہونے کے باوجود بے حیائی کا کوئی کام کر لیا، تو کیا ہوگا؟ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ. تو ان پر اس سزا کی بنسبت آدھی سزا ہے جو آزاد عورتوں کے لیے ہے. یہ کیا بات آگے بیچ میں؟ شادی ہو گئی، اسلام نے زنا کو حرام کیا، شادی شدہ کرے یا ان میرڈ کرے، دونوں کی سزا میں فرق ہے. صورت نور میں ڈیٹیلز آئیں گی، لیکن یہاں صرف اپنا سمجھ لیجئے. ہمارا لڑکا یا لڑکی زنا کرتے ہیں تو 100 کوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی کی سزا آتی ہے، دونوں میں سے جو بھی جس طرح کہلاتے ہوں گے. شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو کیا سزا ہے؟ سٹوننگ ٹو ڈیتھ، یعنی رجم کرنا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کسی کی لونڈی سے شادی کی تھی اور وہ لونڈی بدکاری کرے، تو پھر اس صورت میں 50 کوڑوں کی سزا ہے. یہاں یہ مراد ہے. علیہن سے مراد کسی کی وہ بیوی جو کسی دوسرے کی لونڈی ہے. نصف ما علی المحصنات من العذاب سے مراد ہے شادی شدہ زانیہ کی سزا، اور نصف سے مراد 50 ہے. اب آپ دیکھیے کہ 100 کوڑوں کے تو 50 ہو گئے، تو کسی کو ڈیتھ دیتے ہیں جو رجم کرتے ہیں، اس کی کیا پھر سزا ہوگی؟ بات سمجھ ہے؟ یعنی سٹوننگ ٹو ڈیتھ میں یہ ہوتا ہے کہ پتھر اتنے مارے جائیں کہ وہ بندہ پتھروں ہی میں اس کی قبر بن جاتی ہے. مثال ہے، لونڈی کی صورت میں اگر کسی کو آدھی سزا دیں تو کیا اس سے یہ مراد ہے کہ اس کی آدھی جان نکال دو؟ نہیں، 50 کوڑے کی سزا، دیٹس اٹ، یہ اللہ کا حکم ہے. اس سے بعض لوگ جس میں شیعہ حضرات ہیں وہ رجم کی سزا کو ہی نہیں مانتے، کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ لونڈی کو آدھی دے نہیں سکتے تو پوری بھی نہیں لینی. ڈز اٹ میک اینی سینس؟ یہاں سے صرف یہ دیکھا کرے کہ یہی قرآن ہے جس سے لوگ ایک دوسرے کو یعنی ادھر سے ادھر بہکا دیتے ہیں. اور یہاں سے آپ دیکھیے کہ زنا اور بدکاری کتنا برا ہے کہ لونڈی بھی کسی کی اگر ایسا غلط کام کرے گی تو اس کی بھی پکڑ ہے. اب یہاں بات ختم. بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ آیت 25 کی. بملم یستتی منکم طولا. کوئی جو قدرت نہیں رکھتا ایک آزاد عورت سے نکاح کرنے کی، تو وہ کیا کر لے؟ آپ سے بولے کسی کی لونڈی سے شادی کر لے. اب یہ کسی دوسرے کی لونڈی سے شادی کرنا ذالک ہے. ذالک یہ کیا؟ کسی کی لونڈی سے شادی کرنا. لیمن صرف اس شخص کے لیے، یہ لیمن کے نیچے لکھے، جو مجبور ہے کہ میں شادی ضرور کروں، دوسرا نہیں کر دے رہا مجھے تو میں لونڈی کسی کی لونڈی سے کروں. کون سا مرد؟ خشیل انت منکم، جس کو اپنے گناہ میں پڑنے کا خطرہ ہو. یعنی پسندیدہ نہیں ہے کہ کسی کی لونڈی کے ساتھ کوئی دوسرا نکاح کرے، کیونکہ اس میں کئی پھر آگے مسئلے شروع ہو جائیں گے نا. لونڈی ہے، اس کے پیدا ہونے والے بچوں کا کیا ہوگا؟ کیا وہ اپنے شوہر کے بچے ہوں گے یا اساکا کے ہیں؟ کیا کس طرح سے معاملہ ہے؟ یہاں سے آپ دیکھیے کہ اللہ نے ایک عورت کو دو کی غلامی میں نہیں دیا. یعنی سمجھیے گا، लॉन्डी होने के नाते भी एक उस पर रोक डाल सकता है ना, जिसकी वो लॉन्डी है शरण उसका हक है, काम करवा सकता है, खिदमत करा सकता है, उसको कोई मेहनत पे डाल सकता है। अब उसकी शादी हो गई, जिससे शादी हुई वो एक पूरा शौहर है, अब वो शौहर के तो आगे कुछ और है, तो वो एक लॉन्डी दो मर्दों की गुलामी में आ गई ना, तो अल्लाह कहते हैं इट्स नॉट गुड। ये सिर्फ एक रुख्सत लीस्ट थिंग है, सिर्फ उस शख्स को, किसी मर्द को या लड़के को जब ये खतरा बढ़ गया है कि कोई औरत मिल ही नहीं रही शादी के लिए, और अगर लॉन्डी से भी शादी ना हुई तो मैं तो बदकारी में पड़ जाऊंगा, सिर्फ वो लॉन्डी से शादी करे, वरना वन तस्बिरु खैरुल लकुम, और लड़को और मर्दो तुम सबर ही कर लो तो तुम्हारे हक में ये बेहतर है। यानी सबर करो, सेल्फ कंट्रोल, नफ्स पे बोझ डालो। उस दौर की जो लॉन्डियां थी वो बुलंद किरदार नहीं थी, और हुक्म यह है कि बीवी जो ढूंढो उसका किरदार बड़ा बुलंद हो, क्योंकि आगे देखिए ना कि फिर बच्चे भी तो होने हैं, फिर वो माँ ही अगर एक गलत सोच वाली होगी तो बच्चों की तरबियत क्या करेगी। तो यहाँ सबर से क्या मुराद है, इसकी तस्वीर हमें हदीस में मिलती है। नबी सल्लम एक बार जवान लड़कों के पास से गुजरे और कहा, या माशर शबाब, ओ जवानों के गिरोह, जैसे अब यहाँ बैठे मैं आपको कह दूं, ओ यूथ, ओ जवान गिरोह, तुम में से जिसकी ताकत है शादी की वो शादी कर ले, और लड़की है तो उसका मतलब ये कि करवा दे या उसकी शादी कर दी जाए, लेकिन अगर तुम ये ना कर सको तो फिर तुम रोजे रखो, और क्योंकि रोजा निगाहों को झुकाता है। यानी ऐसी लड़कियां और लड़के जिनकी किसी भी वजह से शादी नहीं हो रही, रिश्ता नहीं आता, या माँ बाप का मुकाम यार बड़ा ऊंचा है, या सो जितने भी मसाइल हैं, उन सब का फिर इलाज क्या है, वन तस्बिरु खैरुल्लकुम, सेल्फ कंट्रोल करो, मत देखो गंदी चीजें जिससे इश्तेहा पड़े, मत शादीशुदा दोस्तों के साथ रहो, मत सहेलियों से उनके शौहरों की बातें और कहानियां सुनो। यहां से देखिए इस्लाम कैसे सदे जराए करता है, फिर भी इजाजत नहीं दी कि चलो लिविंग टुगेदर कर लो, कहां जायज है। आप देखिए ये वही पीछे से कंटिन्यूएशन है ना, वला मुत्तफिजात अखदान, कि एक लड़की का एक लड़के के साथ इन लीगल ताल्लुक, देर इज नो वे टू एक्सेप्ट इट, कोई भी सूरत हो। अच्छा, सारी चीजों में फिर अगर आप बीच में फिर उस इश्यू को थोड़ा सा समझ लें कि जहां वैसे किसी के साथ ताल्लुक की इजाजत नहीं, शादी के बाद तो है, तो क्या शादी और वैसे के बीच में एक रिश्ता जिसको मंगेतर कहते हैं उससे भी ताल्लुक हो सकता कि नहीं? क्या शौहर के साथ तो बातें कर लेनी चाहिए ना, इस किस्म की घंटों कर लेनी चाहिए ना, किसको पता है कि वो शौहर बनेगा कि नहीं। आप देखिए कि ये हमारे आज मुसलमान पेरेंट्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए इस पे बात करना, इस दौर के अंदर बात करने की लाजमी जरूरत है कि आज पेरेंट्स ने भी हक को तस्लीम कर लिया। कोई लड़का स्कूल में या कॉलेज में या यूनि में पढ़ता है साथ, तो सात बातें उठेंगी अगर बच्ची ने कुछ किया, माँ बाप कहेंगे कि तुम्हें पसंद दे देंगे, ये कर देंगे, मार देंगे, भाई कुछ कहेंगे। लेकिन जब लड़की अपने मंगेतरों से बातें कर रही होती है, माँ को भी बताता है, बाप को भी बताता है, और घंटों की कॉल में कितनी दफा नहीं वो लफ्ज की बात करते होंगे, क्योंकि हाल चाल तो आप कितनी देर में पूछ सकते हैं। आप अपने भाइयों पर बताइए आपकी लास्ट टाइम अपने भाई से कब बात है, मेरा ख्याल है दो तीन मिनट के बाद समझ ही नहीं आता बात क्या करें। हो सकते हैं भाभी से बात हो तो चार और बातें हो जाए, कुछ कपड़ों की आप पूछ लें, मौसम की पूछ लें, खानदान की, भाई से आप क्या पूछेंगे, क्या हाल है, कैसे सब ठीक है। अब आप पूछे नमाज पढ़ी थी, वो कहेंगे अच्छा मुझे जाना है खुदा हाफिज, और आप उसे पूछे सुनाओ कितनी इनकम हुई, कारोबार कैसा जा रहा है, वो कहेंगे ये मेरे राज ले रही है खुदा हाफिज। कितनी को बातें यहाँ पर मैं कर सकते हैं, कभी सोचे इंसान। और हदीस बुखारी की है, सच्ची हदीस है, क्योंकि उसकी सनत में कोई ज़ोख नहीं है, कि आंखें भी जिना करती हैं, कदम भी जिना करते हैं, जुबान भी करती है, दिल भी तमन्नाएं करता है, ये सारे वो मदारे हैं जिसको कुरुबात जिना कहा गया। चाहवत की बातें जुबान का जिना, सुननी ऐसी बातें कानों का जिना, चल के डेटिंग के लिए जाना कदमों का जिना, फिर कहीं आखिर में शर्म का या तस्दीक करती है या तकलीफ करती है, यानी असल फेल होता है कि नहीं होता, रिवाज की बात है। लेकिन कौन से लोग हैं जो इन चीजों को जायज करार देते हैं, अब उसका जिक्र आयत नंबर 26 और 28 है, हम इनको इकट्ठा करेंगे, और यही हमारे आज के सबक का आखिरी टॉपिक है, मौजू पूरा हुआ। आगे फरमाए, युरीदुल्लाहु लियुबय्यिना लकुम, अल्लाह ताला इरादा करता है कि वो तुम्हारे लिए बयान कर दे, यानी खोल के हर बात को रख दे। तुम्हें अल्लाह ताला ने बीच में नहीं लटकाया, न तीन में न तेरह में, मुसलमान तो हो पता नहीं शादी कैसे करनी है, یہ نہیں پتا کہ طلاق کی صورت میں کیا کرنا, یہ نہیں دیا. کلیئر کٹ مینیفیسٹ ٹروتھ بنا کے دین تمہیں دیا, اللہ نے بیان کر دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا خلاصہ کہ لوگوں میں تمہیں ایک ایسے دین پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ لیلہا کنہاریہا, جس کی راتیں بھی اس کی صبح کی طرح روشن ہیں. یعنی دین کی ہر بات کلیئر ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں کلیئر ہوئی, بعد میں آئمہ کرام نے کلیئر کی, تو یہ تو بہت بڑے الزام ہے. اللہ کے نبی مکہ والی شریعت چھوڑ کے گئے تھے, یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, پھر اسی طرح ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے سے اگر کوئی پرندہ بھی اڑتا ہوا گزرتا تو ہم تمہیں پورے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہمیں اس کے بارے میں بھی بتایا. یعنی اللہ کے نبی لوگوں کو صرف نماز پڑھنا نہیں سکھاتے تھے, زندگی گزارنا بھی سکھاتے تھے, پہن اوڑھنا بھی سکھاتے تھے, شادی بھی سکھاتے تھے, گھرداری بھی سکھاتے تھے, جو بھی کسی کی ضرورت ہوتی ہے. تو کہا یرید اللہ لیبین لکم, اللہ تمہیں کلیئر سکھانا چاہتا ہے. ویہدیکم, دوسرا اللہ کا فیصلہ کیا ہے کہ وہ تمہیں راستہ دکھائے, گائڈ کرے. ہی وانٹ ٹو گائڈ یو, کیونکہ وہ الہادی ہے. اور تم دن رات اس سے دعائیں مانگتے ہو کہ اہدنا صراط المستقیم, کیا دکھانا چاہتا ہے؟ سنن الذین من قبلکم, طریقے ان لوگوں کے جو تم سے پہلے گزرے. یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں پہلے لوگوں کے طریقے سکھانا چاہتا ہے. یہاں پہلے لوگوں سے مراد کون ہے؟ جو شروع سے دنیا میں آئے اور آ کے چلے گئے. پہلے انبیاء کرام بھی تھے, پہلے لوگوں میں کچھ نیک لوگ تھے, کچھ بدکار تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں کلیئر کٹ بتاتا ہے کہ دیکھو کیا کام کرو گے تو اچھے رہو گے, کیا کرو گے تو برے. یہ بالکل وہی بات ہے جو صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا جن پہ تم نے انعام کیے. کن رستوں پہ چلنے والے کامیاب ہوتے ہیں, اس کو تجربہ کہتے ہیں. دیکھیے کہ ہر بچہ خود باپ بن کے سیکھنا چاہتا ہے, وہ ساری وہ غلطیاں دہرانا چاہتا ہے جو اس کے بڑوں نے دہرائی. لیکن باپ کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ کہ تم وہ کام نہ کرو جو میں کر کے دھکے کھا کے سیکھ چکا ہوں. یہی حال ماں بیٹی کا ہوتا ہے. ایک سچے دائی دین کا بھی یہی نقطہ نظر ہوتا ہے. ایک استاد کہہ لیجیے, کوئی مربی کہہ لیجئے, مزکی کہہ لیجئے, اس کی بھرپور خواہش یہ ہوتی ہے کہ طالب علم اور اسٹوڈینٹس وہ غلطیاں نہ کریں جن غلطیوں سے وہ خود سیکھ چکا. اسی لیے جب بھی قرآن پاک میں پچھلے لوگوں کا ذکر آتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ ہدایت کا ذکر آتا ہے. جیسے جہاں اس کے برعکس آج کے دور میں ایک سوچ کیا عام کی گئی, بزرگوں کا بلو پکڑ لو, ان کے تو خیال مانگ لو, ان سے دعائیں مانگ لو. کہہ سکتے ہیں نا, کتنی مثالیں ابھی تک قرآن میں ہم نے اس کی پڑھ لی. حضرت زکریا کی یاد آ رہی ہے, وہی دے دیتی ہوں, قریب میں پڑھی ہوئی ہے. بی بی مریم کے پاس بن موسم کے پھل دیکھے تو کیا کہا, مجھے بھی کوئی وظیفہ بتا, تو کیسے پہنچی ہوئی ہو گئی, تیرے پاس پھل کیسے آئے؟ نہیں, اس نادا رب زکریا سورت مریم میں پکار کر رہی تھی, اللہ تو مریم کو دے سکتا ہے, میں بھی دے دے. تو ہدایت اللہ سے مانگے, بندوں کو بیچ میں سے نکال دیں. جو بندوں کو بیچ میں لے آتے ہیں وہ ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے, آج امت مسلمہ کے پاس قرآن بھی ہے, حدیث بھی ہے, مسجدیں بھی ہیں, مدرسے بھی ہیں. ہدایت کی کمی کیوں دکھتی ہے؟ شخصیات میں کھو گئے, لوگوں میں پڑ گئے. اللہ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو ان رستوں کو دیکھنا چاہیے جن رستوں پہ چل کے کوئی بڑا بنا, جن رستوں پہ چل کے کسی کو کامیابی ہوئی. آج ہم مسلمان دیکھے تو دو اینگل سے اس کو سمجھ لیں. دین کے کاموں میں جا کے دیکھیے, ذرا پوچھئے فون کر کے, خط لکھ کے پوچھئے امام کعبہ کی ماں کو کیسے تربیت کی تھی کہ یہ بچہ کعبہ کا امام بن گیا. پوچھئے, سنا بن وہ رستے ڈھونڈیے. عبداللہ بن عباس کی ماں کو پوچھئے, سناؤ اس بچے کو علم سکھانے میں کیا محنت کی, یہ تو بات بنی. ہم کہتے ہیں عبداللہ بن عباس کے صدقے میں اللہ ہمیں معاف کر دے. بات سمجھ ہے نا, دنیا کے لوگ ترقی کر رہے ہیں نا, جاپان ترقی کر رہا ہے, چائنا ترقی کر رہا ہے, دوسرے ملک کر رہے ہیں. جا کے سودوں کو پوچھیے ان سے کہ پھر سناؤ تم اپنے ملکوں میں کیا کرتے ہو. میں نے پڑھا کہ جاپان میں بچوں کو دونوں ہاتھوں سے لکھنا سکھاتے ہیں, ان کو جوتے نہیں پہننے دیتے. چائنا میں ایک پورا فگر میں نے پڑھ کے آج کی بات میں بھی سنایا تھا کہ شروع سے بچوں کو اتنا محنتی کر دیتے ہیں. اور کل کوئی سنا رہا تھا کہ جاپان میں لوگ بستر پہ نہیں سوتے, وہ رستوں میں جب ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کر کے ٹرینوں میں جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم اسی میں نیند پوری کر لیتے. ہاں مقصد ہمیں وہ دو ہاتھوں سے لکھنا کیوں سکھاتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے لکھ رہے ہو تو دوسرا خالی کیوں, جوتے نہیں پہننے دیتے, کہیں کچھ نہیں کرتے, تو زندہ قومیں تو کام کرتی ہیں. تو دنیا کی ترقی ہے یا آخرت کی ترقی ہے, یہ دیکھیے کہ دوسرا بندہ کامیاب کیسے ہوا. آپ ان کاموں پہ چلیں, آپ بھی کامیاب ہوں گے. رہے گی بات جو پچھلی زندگی ضائع کر دی تو وہ یتوب علیکم, اور وہ تم پر نظر عنایت فرمائے، تمہیں معاف کر دے، گلٹ میں نہ جایا کرو، لوگوں کو دیکھ کے کمپلیکس کا شکار نہ ہوا کرو کہ ان کے بچے کتنے اچھے ہیں میرے نہیں اچھے، فلاں کیا کیا بن گیا میں کیوں نہیں بنی، کبھی بھی ایسا نہ کریں. اپنے ساتھیوں کے ساتھ تو خود کو کمپیئر کریں، اپنے استادوں کے ساتھ کبھی کمپیئر نہ کریں، ورنہ یاد رکھیے کھو جائیں گے. کتنے لوگ ہیں ہدایت کے سفر پہ چلتے چلتے مڑ جاتے ہیں، جمپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، وجہ کیا؟ کسی بات میں استاد پہ کھو گئے، چھوڑ دیا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ بات بدل گئی. جب تک پیغام پہ نظر رہے گی نا، ہدایت میرے اور آپ کے قدموں کو چومے گی. گائیڈنس از اے گفٹ، اللہ گفٹ اس کو دیتا ہے جو گائیڈنس کو پانا چاہتا ہے. اور جو پوسٹ مین یعنی گائیڈ میں کھو گیا، وہ ڈی ایچ ہو جائیں گے، ان کا تذکرہ اگلی آیت میں آئے گا. واللہ علیم حکیم کہنے کے بعد کہ اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. یہاں سے آپ کو دیکھیے کہ اس آیت میں اسلامی شریعت کا ایک بنیادی نقطہ بھی سمجھا دیا گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ تین آیتوں میں 26, 27 اور 28 ان تین آیتوں میں شریعت کے احکامات کی حکمت سکھا دی. شریعت کے احکامات ہیں نا، وہ انسان کو اپنے پر بوجھ محسوس ہوتے ہیں، بوجھ لگتا ہے، یہ بھی نہیں کرنا، وہ بھی نہیں کرنا، یہ نہیں کر سکتے، پانچ نمازیں یہ ہے وہ ہے. تو اسے جب حکم دیا جاتا ہے کہ یہ کام کرو، یہ مت کرو، تو انسان بوجھ محسوس کرتا ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ کرسچینز کو جب شریعت ملی، انہوں نے کیا کیا؟ شریعت کا توک اپنے گلے سے اتار کے پھینک دیا. آپ کو پتا ہے کہ کرسچینز اپنے لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ یہ کسی کا ایکسپیرینس ہے کہ 1970 میں کرسمس کے موقع پر یہ لندن میں تھے، کہتے کہ میں نے ایک کرسچین اسکالر کی اسپیچ سنی جس میں وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جس نے کہنے لگا کہ شریعت لعنت ہے، نعوذ باللہ. خواہ کا ایک انسان کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، پھر جب وہ حرام سے رک نہیں سکتا تو اس کا دل میلا ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنے آپ کو خطا کار سمجھتا ہے، پھر مجرم ضمیر یعنی گلٹی کانشس فیل کرتا ہے، تو وہ منفی نفسیات کا شکار ہوا، نیگیٹیوٹی کا ہوا، نتیجہ کیا ہوا کہ وہ متنفر ہو گیا. تو لہٰذا شریعت اور دین کی بات ہی نہ کرو، حرام اور حلال کی بات نہیں، جو تمہارا دل کرتا ہے تم وہ کرو. آپ نے یہ بات سنی؟ میں نے کئی گوروں کے مجھ سے یہ بات اپنے سفر کے دوران باتوں میں سنی ہے کہ نو نو، وی ڈونٹ بلیو ان ریلیجن. کیوں؟ کیونکہ ریلیجن جو ہے وہ فائٹ کراتا ہے، یہ جھگڑا کراتا ہے. یہ بات ہے کیسے؟ اب آپ یاد دیکھیے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں 27 میں، وَيُرِيدُ اللَّهُ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ تم پر اپنی رحمت کے ساتھ توجہ فرمائے. جو قوانین، جو اصول طریقے تمہیں دے رہا ہے وہ رحمت والے ہیں، اس کی رحمت ہے اس میں کہ ایک باپ کے گھر سے بیٹی لے کے جاؤ تاکہ کل کسی ابھی نبی کی صورت میں کوئی پوچھنے والا تو ہو. تم کہتے ہو کسی کی لڑکی چرا کے لے جاؤں، اس میں حکمت نہیں ہے، اللہ کی تو حکمت ہے. ہاں، وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور وہ لوگ جو شہوات کی پیروی کرتے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں؟ اَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، کہ تم تو راہ حق سے بھٹک کر دور نکل جاؤ. آج لوگ نکلے ہوئے کہتے ہیں یہ ڈریس بھی میری گوئنگ بیونڈ دا لمٹس. خواہش پرست لوگ کیا چاہتے ہیں کہ ان پہ کوئی روکنا کوئی ٹوکنا. آپ کسی اپنے بچے سے پوچھئے، 5-6 سال سے ذرا شعور ہوتا ہے نا شروع، اس سال کے کسی اپنے بچے سے پوچھئے، بیٹا تمہارا کیا دل کرتا ہے؟ میں تمہیں روکوں کسی بات پہ؟ کیونکہ نو ممی. میں آپ کو کچھ پہننے سے روکوں؟ نو ممی. کچھ کھانے سے روکوں؟ نو ممی. یہ کہیں گے نا بچے، یہ تو بچپن ہے، معصومیت میں ایسا ہوتا ہے، چھوٹے بچے کو کبھی نہیں اچھا لگتا. آپ دیکھیں بچے کو ماں نہلاتی ہے تو بچہ بھاگتا، ماں اس کے ناخن کاٹتی ہے تو وہ بھاگتا، ماں سلاتی ہے تو وہ بستر گود میں سے نکل نکل کے بھاگتا. لیکن جب بڑا بندہ یہ کام کر لے کہ یت تبیو نشہواتی ان تمیلو میلا نظیمہ، تو یہ تو بچپنا ہوگا نا. اللہ کہتے ہیں کہ میں تم پہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا. شہوت اور خواہش، یہ ہے وہ چیز جو آج کے دور کا سب سے بڑا تام ہوتا ہے. آج جتنی بھی باتیں ہم نے کی شادی کے اور نکاح کے اور تعلقات کے ضمن میں، آپ نوٹ کر کے دیکھ لیجئے، خواہش پرست لوگوں کے قوانین ہیں. شادی نہیں چاہیے، ہوموسیکچولیٹی کس کا دین ہے، لیزبینز کون ہے، خواہش پرست جیو، تم جیسا چاہو جیو، واٹ آئی وانٹ اٹس مائی وے اٹس مائی اسٹائل. آپ کا بچہ جس دن یہ بولے نا کہ یہ میری مرضی، تو زور سے کھپڑ ضرور مار دیں، اگر آپ پاکستان میں ہیں یا ادھر تو نہیں مار سکتے. یقین کریں جس دن یہ مرضی اٹھنے لگے نا، آپ اس کو تھپ کر کے بٹھا دیں، کہ تم کون ہو. یہ شروع سے جب میں آ جاتی ہے نا بچوں میں, یہ بعد میں مہیلا نظیمہ بن جاتی ہے. یہ ہم خود پیمپر کرتے ہیں, کیا کھاؤ گے, کیا پہنو گے, کدھر ہے. اور ایک بچہ ذرا سی زیادتی کر کے دوسرے کے آگے کچھ کرے تو ماں کہتی ہے اچھا بیٹا تم چھوڑ دو, یہ نہیں مانے گا. اس کے نفس کو اتنا موٹا کر دیتے ہیں کہ میں نے کہا میرے سے دیکھو ماں بھی ڈرتی ہے, بہن بھی ڈرتی ہے, بھائی بھی ڈرتے ہیں. شروع سے اس کو دبائیں. اس کے اوپر یہ ابھی سی ڈی جو بنی ہے آپ لوگ سنیے تو کل آپ کو بھی ملی ہوں گی. نئی دوا سی ڈی جو آئی ہے, کچھ بھی ڈالیں اور لے جائیں اور جتنی مرضی آم کریں. میرا خیال ہے کہ یہ نفس کی جو پریکٹیشن آف سول تھی سی ڈی سس کے نفس ہے. اس میں کافی زیادہ نفس پہ بات کی تھی, اگر یہ وہی لیکچر ہے جو یو ایس اے میں ہوا تھا تو خود سنیں. ہمیں خود نہیں پتا چلتا, اپنے نفس کا جتنا موٹا کریں گے یہ موٹا ہوگا. ہمارے والد کہتے تھے تین چیزیں بندہ جتنی مرضی بڑھوا لے اور جتنی مرضی کم کر لے. آپ نے جو بتا دی نیند, آپ سو کے تو دیکھیں, آپ سوتے ہی رہیں گے, پھر زور نہیں اٹھائے تو آپ اٹھیں گے. بھوک تھوڑا کھائیں گے آپ کا اسٹمک اتنا تھوڑے پہ سیٹ ہوگا کہ پیٹ ختم. اور آپ ماشاءاللہ پیٹ توند بڑھاتے ہیں ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے, وہ بھی بڑھتی رہتی ہے ڈائننگ ٹیبل کے قریب جاتی رہتی ہے, بڑھتی ہے نا. تیسری چیز جی لڑائی, چلے سب کی بات ہے ٹھیک ہے, یہ کون سی قرآن حدیث کی بات ہے. آپ اس کو 314 میں کر لیں تو کوئی حرج نہیں, لیکن جتنی نیند بڑھائیں گے آپ کی نیند بڑھ جائے گی. آپ لڑائی ہی کر لیں ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ تو مانتے ہیں نا کہ انسان میں فلیکسیبلٹی آتی کہ میرا وزن نہیں بڑھتا جاتا. آپ جتنا مرضی بڑھا لیں, بات بڑھا لیں, دل کے غصے بڑھا لیں, گرجز بڑھا لیں, محبت جتنی مرضی بڑھا لیں, تو یہ جو جھکا بڑھنا ہوتا ہے نا یہ پسندیدہ نہیں. اور آپ پتہ کہ شیطان کو ہمارے اوپر قبضہ کب ملتا ہے؟ پہلا شیطان کا حملہ آدم اور حوا پہ کب ہوا؟ آپ پڑھیں گے 8ویں پارے میں انشاءاللہ سورۃ الاعراف میں, خواہش کے راستے. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں ہمیشہ کی زندگی ملے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ آدم اور حوا پہ ڈائریکٹ جا کے حملہ نہیں کیا آدم نے, شیطان نے پہلے ان کو خواہش دلائی لمبی عمر کی, فرشتے بنو گے, لانگ لائف, دیکھو یہ پھل کتنا مزے کا, دس اینڈ دیٹ. یہ سارا کر کے جو ہی خواہش آتی ہے شیطان کا قابو آپ کے اوپر اور آپ کا کنٹرول ہوتا ہے. اب جیسے آپ دیکھیں کوئی گاڑی چلا رہا ہے نا ڈرائیور, آپ کو ایک دم اس کے اسٹیئرنگ نہیں لے سکتا. پہلے اس کو کوئی گن پوائنٹ پہ رکھے گا, کچھ سکیئرڈ کرے گا اور ایک دم تھریٹ کر کے اس کے ہاتھ سے ریسیور لے لے گا یا گاڑی کا اسٹیئرنگ لے لے گا. بالکل اسی طرح سے خواہش شریعت کے مقابلے میں دوڑتی ہے. جتنا آپ اپنے آپ کو نماز روزے دین پہ اور اللہ کی مرضی پہ جمانا چاہتے ہیں اپنی مرضی توڑیں. حضرت عائشہ کی ایک بات یاد آ گئی, وہ کہتی تھی, اب میں جملہ بولتی ہوں توڑ کے تاکہ آپ اس کو لکھ سکے اور سمجھ سکے, جو چاہو کھاؤ, جو چاہا کھا لیا, یہ بھی اسراف ہے, یہ زیادتی ہے. بات پوری ہو گئی ہے. ہم بیٹھے تھے ایک دم دماغ میں آتے پکوڑے کھاتے ہیں, فٹ جاتے ہیں, بیسن گھولتے ہیں, ٹیک 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 پکوڑے بنا لیے. یہ ہے جھکنا خواہشوں کی طرف. کبھی کبھی اپنی خواہشوں کو مارا کریں. سامنے اچھی فریش چیز پکی پڑی ہے, دل بھی چاہ رہا ہے, نہیں پہلے وہ پرانی کھاؤں گی جو کوئی نہیں کھا رہا. اپنے نفس کو قابو میں رکھیں. اور اپنے بچوں کو بھی آپ نے اگر بڑا بندہ بنانا ہے نا تو ان کو بھی خواہش نفس پہ قابو سکھائیں. عموماً کیا ہوتا ہے, سب سے اچھی چیز گھر میں بچوں کے لیے آتی ہے. اور بوڑھے ماں باپ یا جو بھی ہے وہ بےچارے وہ بچا کچا کھا رہے, کیوں کھا رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے تو کھانا ہے, بچوں کے لیے تو بڑے نخرے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اللہ سکھا کے میں آخری آیت میں کہتے ہیں میں تمہارا دشمن نہیں ہوں, یرید اللہ ان یخففکم, اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ کو ہلکا کر دے. یہ کون سے بوجھ ہے جب تم نے خود اپنے کندھوں پہ ڈالے ہوئے, رسم و رواج کے بوجھ, دنیا داریوں کے بوجھ, فساد, زنا, بے حیائیوں کے بوجھ, جھگڑے, بدگمانیاں. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے انسانوں کے ساتھ بھی تعلق پڑے خوبصورت ہوں اور میرے ساتھ بھی, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ وہ خلق الانسان ضعیفا, اور انسان بڑا کمزور پیدا کیا گیا. انسان بہت کمزور ہے. کیسی کمزوری ہے اس میں؟ فزیکلی بھی کمزور ہے, تھوڑا سا چلے تو تھک جاتا ہے, کھا کھا کے بھی تھک ہی جاتا ہے بندہ, بول بول کے بھی تھک جاتا ہے اور آپ سن سن کے تھک جاتے ہوں گے. لیکن انسان کی ہر حص میں کمزوری ہے. مطلب دیکھیے کہ ہم دیکھتے ہیں, کہاں تک دیکھ سکتے ہیں, جا کے مقابلہ کر لیتے ہیں کھلے میدان میں, کہاں تک نگاہ جاتی ہے؟ حد نگاہ جس کو آپ کہتے ہیں، کسی کو دور کوئی درخت دکھے گا، کسی کو نہیں دکھے گا. آپ کہتے ہیں میں سن سکتی ہوں، کتنا سن سکتی ہوں؟ ایک خاص لمٹ ہے، پھر ختم. آپ بولیے، آپ کچھ بھی کہ ہر صلاحیت انسان کی کمزور ہے، لیکن ایک کمزوری تو بہت ہی کمزوری ہے، اور وہ کیا ہے؟ نفس کی کمزوری. انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی روح دکھی تھی، سورۃ الاعراف میں انشاءاللہ ڈیٹیل آئیں گی. اس روح کی وجہ سے میں اور آپ چل پھر رہے ہیں، ورنہ جسم جو مادہ کا وجود ہے، جو یہ جو ہم کھا پی کے جسم کو موٹا کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ جتنا موٹا ہوتا ہے اتنا ویک ہوتا ہے. یہ تو آپ بھی مانتے ہیں نا، جتنا موٹاپا آئے گا اتنی سستی آئے گی، اتنا بیٹھنا چلنا پھرنا مشکل آپ کو ہو جائے گا. خواہشوں کے پیچھے لگ کر انسان کا نفس کمزور ہو جاتا ہے. آپ کبھی تو سوچتے ہوں گے نا کہ میں اتنی بےزتی کرتی ہوں صبح اٹھ کے اس کی روز نماز کے لیے، یہ کیوں نہیں اٹھتا بچہ؟ سوچتا نا بندہ، اس لیے کہ یہ مسئلہ ہوا ہے کہ وہ ویک ہو گیا. اسی میں انشاءاللہ آپ مثال سنیں گے. مجھے لگتا ہے اس لیکچر کے اندر وہ دو گھوڑوں کی مثال دی تھی، ایک سفید اور ایک کالا گھوڑا. ایک اڑنا چاہتا ہے اور ایک زمین میں دھسنا چاہتا ہے. نفس کہتا ہے زمین میں دھسو، کھاؤ، ایٹ، ڈرنک، بی میری. اور اسپرچوالٹی کہتا ہے اوپر اڑو. نہ ہم اوپر اڑنے کے لیے بنے، نہ ہم فرشتے، نہ ہم زمین میں درد دھسیں گے اخلد الالن. ہم سب کو تو سیدھا جانا ہے. جو دونوں کو اس کو اوپر آ لے، اسپرچوالٹی کو بھی اتنا نہ اوپر کر دو کہ ہیومن کی بجائے تم لوگوں کو فرشتے ہی دیکھو. سین پروف اور خواہش پروف لوگ آج ہمارے یہاں یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے، جس کو جتنا دنیاوی خواہشات اور لذت سے دور دیکھیں گے کہیں گے بہت نیک ہے، بہت تقویٰ محسوس ہوتا ہے ان لوگوں میں جو ظاہری طور پہ بہت بڑا ہمارے سامنے گیٹ اپ بن جاتے ہیں. لمبی داڑھی ہے ان کی، وہ تو ماشاءاللہ بزرگ ہے، وہ تو کھاتے ہی نہیں، وہ تو سوتے ہی نہیں. کہتے ماشاءاللہ بڑے نیک ہوں گے، کوئی پتا نہیں وہ نماز بھی شاید لیٹ کر کے پڑھتے ہوں. کسی کو نہیں پتا، نہ مجھے پتا آپ کا، نہ آپ کو میرا پتا. اسی طرح کسی کو نفس کی چیزیں جو جائز حد کی ہے اس کو بھی دیکھ کے کہتے ہیں یہ تو بڑا نفس پرست ہوگا، دیکھو یہ تو دنیا کے اتنے اس کے کام اچھے اچھے ہیں، تو پھر دین کا اس کے اندر کیا ہوگا؟ یہ کوئی معیار نہیں ہے. ایک اوپر والا یہود نے اپنایا تھا، دوسرا نصارہ نے اپنا لیا. اسلام کہتے ہیں بیچ میں رہو، یو آر ہیومن. کس کو اچھے کھانے کی خواہش نہیں ہے؟ آپ کسی دیندار کو اچھی جگہ کھانا کھاتے دیکھے آپ کے تو متقین، ان کا تو تک وہی گر گیا، یہ اتنا اچھا کھانا کھا رہے تھے. یہ کوئی معیار نہیں ہے. کسی کو اچھا کپڑا پہنا دیکھ لیا آپ کہیں گے تکوئی نہیں ہے، ہی نہیں تکوئی نہیں، کپڑے اتنے اچھے پہنتے متقی کہاں سے ہو گئے. حالانکہ کئی ایک حدیث میں آپ کو تعریف نہیں کسی جگہ ملے گی کہ اچھے کپڑے پہننا یا نہ پہننا اس کا تکوا تو کوئی تعلق ہے. ہاں خیر ازاد تکوا، یہ دیکھ لو کہ تکوا کتنے اندر. تو لہٰذا یہ رہبانیت اور دنیا سے دوری کو کسی کا معیار نہ سمجھیں. اسی سے آج بہت سارے مذاہب بٹ بٹ کے، اور اس ایک آج پہ میں نے پچھلے سال بہت زیادہ ڈیپتھ میں بات کی تھی، آج میرے اس لیے نہیں دل کر رہا کہ زیادہ باتیں اسی موضوع سے تھی جو آپ اس سیڈی میں سن لیں گے، بلکہ اگر چاہیں تو یہ لیکچر آن لائن ڈال دیجئے ویب سائٹ پہ اسی سبق کے ساتھ، جو سننا چاہے الگ سے بعد میں بھی سن لیں. تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق. مجھے سارا سبق پڑھانے اور پڑھنے کے بعد بھی خیال آیا کہ اللہ از دا ویل وشر، اللہ لوز اس، بوجھ نہیں ڈالتا جیسے کوئی ماں نہیں ڈالتی. کبھی آپ نے کسی ماں کو دیکھا کہ بچے سے کہ 20 کلو کا کنستر اٹھا کے لاؤ گھی کا؟ زیادہ سے زیادہ ماں لاڈ کرے گی نا تو کہے گی وہ پلاسٹک کا ڈبا اٹھا لو، جاؤ میرا بیٹا پلو لے کے آؤ. دیٹس اٹ. جب آپ ماں ہونے کے ناطے اپنے بچے پہ اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتی، تو کیا وہ رب آپ پہ وہ بوجھ ڈالے گا جس کو آپ سنبھال نہیں سکتے؟ اسی لیے کہا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ اپنے بندے پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. یہ وہ شریعت ہے جو سراسر کیپیبل ہے. یو کین ڈو اٹ. آج بھی آپ رہ سکتے ہیں اسی پابندیوں کے اندر، آج بھی یہ لیونگ ٹوگیدر کے بغیر جینتے ہیں لوگ. لوگ کہتے ہیں ہم اس لیے اکٹھے رہتے ہیں کہ بعد میں اچھے تعلقات ہو جائیں. تعلقات تو 4 سال بھی رہ لیں گے، لیکن شادی کے بعد 4 مہینے بھی نہیں ساتھ رہیں گے، کیونکہ وہ منگیتر تھا، یہ شوہر ہے. فرق ہے. آپ دیکھیے کہ ہماری ڈیمانڈ بدلتی نہیں وقت کے ساتھ. اکثر میں نے دیکھا کہ وہی چیزیں جو ہمیں اپنی بیٹیوں کے لیے اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، بہوؤں کے لیے وہ اچھی نہیں لگتی. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک عورت تھی تو اس کے بیٹے کی بھی شادی ہوئی اور بیٹی کی بھی شادی ہو گئی اکٹھی. کچھ عرصے کے بعد اس کی دوست ملی تو کہنے لگی سناؤ کیسے گھر بس رہے ہیں، بیٹی کا گھر کیسا ہے؟ کہنے لگی ماں ماشاء اللہ بڑی خوش ہے میری بیٹی. بھائی کیسے خوش ہے؟ کہتی بہت اچھا داماد ملا. کیا شادی کے اگلے مہینے لے کر کو الگ ہو گیا. ماشاء اللہ جو کہتی ہے وہ کرتا، جدھر جاتی ہے لے جاتا ہے، کام تو اس کو کرنے نہیں دیتا. اور ہر دوسرے دن مجھے ملوانے بھی لاتا ہے, یعنی ہر کو بھی کہ دوست کہیں گے ماشاء اللہ بڑی اچھی بات ہے, بہت خوش قسمت, تو اچھا داماد ملا. اب سناؤ بہو بیٹے کا کیا حال ہے, کہتی کچھ نہ پوچھو میرے بیٹے کی تو قسمت پھوٹ گئی. کیا ہوا؟ شادی کے اگلے مہینے مطالبہ کر دیا لگ رہا نا. اب باقی باتیں آپ خود ہی سمجھ گئے, تو فرق تو یہ ہے نا. اللہ اکبر. دیکھیے ایک آنکھ میں بھینکا بن کب آتا ہے کہ ایک آنکھ کو کچھ دکھتا ہے دوسری کو کچھ دکھتا ہے. آپ اپنی زندگی کا یہ بھینکا بن ختم کر دیں انسانوں کے ساتھ تعلقات کو. ایک ہی عورت ہے, اس کو ماں بیٹی کہتی ہے یہ دنیا کی بہترین عورت ہے, ساس بہو کہتی ہے کہ یہ ناقابل برداشت عورت ہے. میں اکثر اس بات پہ سوچتی ہوں ایک شخصیت کو ضرورت کیوں ہے, بہو کچھ کہے تو بیٹی اس کو کچھ کہے, میکے والے اس کو لاڈلی کہتے ہیں اور سسرال والے اس کو اکھڑ مزاج بدبکار کہتے ہیں, کیونکہ ہم لوگوں کو اس چیز پہ نہیں رکھ رہے ہوتے جس پہ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو بہرحال سیدھے چلتے جائیں گے تو زیادہ دیر چلیں گے. کوئی سوال کرنا تو کر لیجئے اور کوئی کمنٹ جو بھی چاہیں, لیکن سبق اتنا ہی تھا جی. کوئی کمنٹ نہیں ہے آپ کے پاس جی. آپ عشرت تھوڑا سا پلیز سن سی بولے. دیکھیے کس نے ہم کو بتایا کہ جادو ہوا ہوگا, اس کی کوئی دلیل؟ میں آپ کو کہوں کہ اگر آپ میں سے کسی کو سبق آج تک سمجھ نہیں آیا, مثال ہے میرا خیال ہے آپ کو جادو ہوا ہوا ہے کہ آپ کو سبق سمجھ آئے, آپ ایسے سوچنے لگ جائیں گے کوئی مجھے دیکھ رہا تھا کوئی مجھے گھور رہا تھا ایسے ہی نا. تو سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا ان دا ظن عبدی بھی, حدیث قدسی ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں, میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کرتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے. وہ حدیث تو بڑی خوبصورت ہے, اس کا اور معنی آگے, لیکن یہاں بھی ایسے آپ بیمار ہیں نا, آپ کہیں گے میں بیمار ہوں مجھے لگتا ہے کینسر ہو گیا, تو آپ کو ساری کینسر کی سمٹم دکھیں گی. آپ کو لگے گا نہیں مجھ پہ کالا جادو ہو گیا, آپ کو یہی لگے گا. ایسے لوگوں کو ضرور آپ وہ ٹاپک جس میں جادو کا موضوع ہے وہ سنوا دیں, قرآن سے جوڑ کریں. اور میرا خیال ہے اگر جادو ہوا بھی ہوا ہے تو قرآن سے زیادہ تو کسی چیز پہ توڑ نہیں ہے. اور آپ دیکھیے کہ ان پہ کیوں ہوتا ہے, کچھ ہی لوگوں پہ ہوتا ہے یہ اثر, کیونکہ وہ سوچتے ہیں. اور دوسرا کوئی کہ مجھ پہ کوئی نہیں ہوتا, کہتے تم پہ نہیں ہونا. مجھے خود کسی کا واقعہ یاد ہے کہ ایسی کوئی سسٹر تھی جادو سننے میں پھنسی ہوئی تھی, تو اپنے گھر کے ایک بزرگ کو لے کے جو ان چیزوں کو نہیں مانتے تھے, ان کا خیال تھا کہ بابا جی کی بڑی کرامت ہے یہ ہے وہ ہے, دل کی باتیں جان جاتے ہیں, کچھ طریقہ کار بھی تھا. خیر یہ بزرگ چلے گئے ادھر, وہ بابا جی کچھ طریقے کر کے کوئی دھونی چلا کے آتے تھے, ماتھے کے آگے گول گول گھمانا جو کرتے تھے وہ ان کے ساتھ بھی کرنے لگے. کچھ نظر آیا یہ کہتے کچھ نہیں نظر آ رہا, کچھ ہوا نہیں ہوا, خوشبو آ رہی کچھ, تھوڑی دیر گئی کہتے تو چلا جا تو پکا وہابی ہے, تجھے میری بات کا اثر نہیں ہونا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب سے اتنا فضل کرے جی. آپ کو مسجد سورت حشر کی آخری آیت ہے, ولو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدیا من خشیة اللہ. جی اب آگے بات کر.
اور وہ کیوں نہیں اللہ کے ساتھ ہمارے مقابلے کے لیے دکھنا کیوں نہیں ہوتا, تو وہی الحمد للہ سب سے پہلے سب تھوڑا سا تھوڑا تھوڑا ہو گیا ان شاء اللہ ساتھ ہی میں کبھی بات ہوئی تو کچھ دیر تک ان شاء اللہ ویسے ہمارے اللہ کی مدد ضروری مقابلے.
اگر آپ کی توجہ اللہ کی طرف رہے گی تو اللہ کی ضرور آپ کی طرف رہے گی. اپنے دلوں کو خالی کر لیں, صاف شیشے کی طرح کا برتن, پھر دیکھیں یہ قرآن آپ کو کیسے توڑتا ہے. اور اللہ نہ کرے کہ ہم یہ کر کے بھی خواہشوں کے پیچھے پڑے رہے. چلیے یہاں پہ رکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, پہلے نماز کی بریک اور پھر کھانے کی, اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آگے چلیں گے. آن لائن سے میں دیکھ لوں گا کوئی کوشچن ہے تو. یہ لکھتے ہیں کہ nothing is good or bad, it's the making that makes it show. بالکل، یعنی ہر چیز اچھی یا بری اپنی جگہ پہ ہوتی ہے، ہم جیسے سوچتے ویسے ہی ہوتا ہے. آپ اچھی طرح سے رکھیں گے، آپ جس چیز کو اچھا سوچیں گے وہ چیز آپ کے لیے اچھی ہی ہوگی. یہ کہتی ہیں کہ لونڈی سے ان کی شادی کہیں اور ہونے کے بعد وہ اپنے مالک پر حلال رہے نہیں، بالکل نہیں رہے گی. یہ نوٹ کر لیجئے، سب کی فائدے کے، کہ اگر ایک لڑک مرد کی لونڈی تھی اور اس کی شادی کسی دوسری جگہ کر دی تو اب وہ اسے ازدواجی تعلق نہیں کر سکتا. کیا وہ مالک کی غلامی سے نہیں، مالک کی غلامی سے نہیں نکلے گی، لیکن اس سے وہ نہیں ہوگی. اس کی بہت ڈیٹیلز ہیں، کچھ چیزیں اس میں انشاءاللہ سورۃ نور میں بھی آئیں گی. وہاں ہم اس کو مکاتبت کہتے ہیں، یعنی ایک لونڈی ہے یا غلام ہے، وہ کہتے ہیں بھائی مجھے لونڈی نہیں رہنا یا غلام نہیں رہنا، کتنے کی میری قیمت ہے. مثال ہے یہاں کے حساب سے بات کریں، وہ کہتا ہے 1000 پاؤنڈ دے دو تم آزاد ہو. اب 1000 پاؤنڈ تو اس کے پاس نہیں ہے. وہ کہتی ہے آج سے آج کی ڈیٹ لکھ لو، میں جتنا کام روز کرتی ہوں اتنا کام کوئی کہیں بھی جا کے کرے تو اس کے کتنے پیسے ملیں گے. وہ کہتا ہے 50 پاؤنڈ ملیں گے. کہتی ہے آج سے میرے گننے شروع کر دو، جس دن 50 ہو جائیں گے تو میں آزاد ہوں. اس کو مکاتبت کہتے ہیں. اور حدیث ہے کہ جب کوئی لونڈی یا غلام یہ کرنا چاہے تو مالک پہ لازم ہے کیسا کرے. وہ پھر اس دن سے اس کے پیسے جمع کر دے گا. اب وہ خود کام کر کر کے دے، کوئی دوسرا مسلمان اس کی مدد کر دے، وہ پیسے دیتی جائے گی. جس دن 1000 پاؤنڈ جمع ہو جائیں گے وہ لونڈی آزاد ہو جائے گی. تو یہ بھی ایک طریقہ تھا ریلیز کرنے کا لونڈیوں کو. ایک دو چیزیں کل کے سبق سے میں نے نوٹ کی ہوئی تھی آپ کو، کل چونکہ ہم نے بات کی کہ کل نہیں پچھلا سبق تھا، کہ جس میں شوہر کی سوری باپ کی بیوہ سے نکاح کرنے والے کو کہا گیا نا کہ مقتن، ایسا جو بھی ہے. تو پیچھے ہم نے بات کی تھی کہ جو ایسی بات ہو جائے، جب کوئی لڑکا اپنے باپ کی بیوی کی سوتیلی ماں سے نکاح کر لے تو اس کو اس نکاح کو کہتے ہیں نکاح مقیت. ٹھیک ہے، اس سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے نا اس کو مقتی کہتے ہیں، مقیت یا مقتی. دو لوگ مکہ میں اس طرح کے تھے، ایک کا نام تھا اخنس بن قیس اور دوسرا ابو معید، بڑے معروف صاحب. ایک شخص تھے عقبہ بن ابی معید، ان کے یہ باپ تھے. یہ دونوں مقتی تھے، یعنی یہ اپنے باپوں کی بیویوں سے نکاح کے ذریعے سے پیدا ہوئے تھے، اور عربوں میں یہ چیز معروف تھی اس وقت، ان کو پتا تھا. اور اسی طرح سے چلے کتنے کافی، یہ بہرحال اس سبق کے ساتھ ڈال سکے تو ڈال دیجیے. جی جی وہ دونوں ویب سائٹ پہ ڈل جائیں گے، کر دیں گے ان شاء اللہ. ٹھیک ہے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.